بس جی پھر ان کا عرش پہ دل کا انسانی دل کو ہی عرش کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ عجیب عجیب معنی کر لیتے ہیں. تو وہ قلب جو انسانی ہے اصل عرش اللہ کا تو وہی ہے. اسی سے وہ کہتے ہیں نا مولانا روم کہنا دل بدست آور کے حج اکبر است. اور پھر اس میں آتا ہے کعبہ بن گاہے خلیل آزر است. کعبہ کی بنیاد تو حضرت خلیل نے رکھی جو آزر کے بیٹے تھے. اور دل گزر گاہے جلیل اکبر است. پھر صوفیہ اس طرف لے جاتے ہیں ومعکم اینما کنتم لہ ملک السماوات والارض. اس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں پر. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تمام معاملات اس کی طرف لوٹتے ہیں یعنی انجام کار سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اصل فیصلے وہاں سے ہی ہوتے ہیں اور یہ کہ آخر انجام اس کے طرف ہی ہوگا ہر ایک کا. لیکن امور کا معمن لفظ کیونکہ آیا ہے اس کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں لوٹائے جاتے ہیں معاملات. اس سے زیادہ معنی یہی بنتا ہے کہ اصل فیصلے تو اس کے ہاتھ میں ہیں. یولج اللیل فی النہار یہاں یولج بھی آ گیا ہے باب افعال والا. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. یہ داخل کرنا سے ان کا چھوٹا بڑا ہونا مراد ہے یا کیا اس دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یا رات جاتی ہے تو دن آتا ہے گویا کہ ایک دوسرے میں چلا گیا اور دوسرا ظاہر ہوا. لیکن شاید وہ معنی بھی بہتر ہے کہ ان کے گھٹنا بڑھنا اس کی طرف اشارہ ہو. وہ ہوا علیم بذات الصدور اور وہ خوب جاننے والا ہے اس بات کو جو سینوں میں ہے. ذات الصدور سینوں والی کو جانتا ہے یعنی جو چیز سینوں میں چھپی ہوئی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. وانفقوا اور خرچ کرو. یہ سارے دونوں فعل امر کے صیغے ہیں باب افعال کے. مما جعلکم اس میں سے جو کہ مما بنت ہوا اس میں سے خرچ کرو جو کہ جعلکم بنایا اس نے تم کو مستخلفین فیہ چھوڑے ہوئے یا وارث بنائے ہوئے جس میں. فی ہے کی ضمیر مما کے ماں کے لیے ہے یعنی اس کی طرف عائد ہے. جس میں اس نے تم کو مستخلف بنایا. جعلکم کا مفعول دوسرا ہے مستخلفین. پہلا ہے کم تم کو بنایا, دوسرا ہے مستخلف بنایا. تم کو بنایا مستخلفین فی میں اور یعنی فی ما. مستخلف استخلف یا استخلف کا معنی تو ہوتا ہے نائب بنانا اپنے پیچھے کسی کو چھوڑنا. اور اس طرح سے مستخلف اور مستخلف جس کو نائب بنایا گیا پیچھے چھوڑا گیا خلافت دی گئی ہاں تو مفعول ہو گیا. تو اس کی وہ مال جس میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے وارث بنایا ہے کا معنی بھی ایک طرح سے یعنی مانوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی وارث کا ہو. اس میں چھوڑا ہے یعنی پہلوں کا تھا پھر تمہارے ہاتھ آیا اس مال میں سے. یستخلف ربی قومن غیرکم آیا نا بارہویں پارے میں کہ میرا رب اور لائے تمہاری جگہ. تو وہ معنی یہاں ہے خلافت دی والا معنی نہیں بنے گا بلکہ پیچھے چھوڑا. تم کو بنایا پیچھے چھوڑے ہوئے جس میں یعنی نائب بنایا مالک بنایا وارث بنا لے جانشین معنی کر لے. جانشین اچھا لفظ ہے مستخلف کا سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو جانشین بنایا یعنی پہلے لوگوں کا. فلذین آمنوا منکم عموماً مال پہلے سے ہی ملتا ہے اپنا جو کماتے ہیں وہ بھی اس میں آتا ہے لیکن مستخلف اب مال وغیرہ تو نہیں ہے. ماں سے اشارہ انفاق سے ادھر ہوگا نا. انفاق سے ظاہر اشارہ مال کی طرف ہی ہوگا نا. شروع آیت میں ہی آیا سورۃ البقرہ میں ومما رزقناہم ينفقون. جو کچھ ہم نے دیا دیا تو بہت کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں مال ہی ہو. لیکن بہرحال پھر مال مراد ہو سکتا ہے ہر چیز ہی مال ہے اگر اکنامک کے نقطہ نظر سے تو دیکھا جائے اس کو خرچ کرنا. ہاں پھر ٹائم بھی ہے پھر اکنامکس کی ٹرم میں بات کریں تو وہ بھی ہے. لیکن یہ کہ جس میں اس نے تم کو جانشین بنایا بظاہر مال اور جائیداد مزاحد ہے. وقت تو ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں کسی کا مرنے کے بعد ملا ہے. وہ تو تمہیں ویسے ہی ملا ہے. وہ تو پھیلایا جا سکتا ہے نا کہ اپنا وقت بھی خرچ کرو مال بھی خرچ کرو ذہن بھی خرچ کرو وہ ایک الگ معنی. لیکن اس میں آپ مستخلف نہیں قرار دے سکتے نا کسی کو. مستخلف تو جانشین تو گویا کہ زیادہ تر یہی معنی ہے کہ ماں باپ نے جو مال چھوڑا اور تم کو ملا. عام طور پر وراثت ملتی ہے، خود بھی لوگ کماتے ہیں، وہ اور آیتوں میں آ جائے گا، اس میں اس جانشینی کا ذکر ہے. بس کہیں قرآن میں آتا ہے نا باب افعال سے بھی، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، وہ پیچھے سے لاتا ہے یعنی تمہیں اور دیتا ہے. تو یہاں استخلاف میں نے جانشین، مستخلف جانشین، تم کو جانشین بنایا اس میں. عرب لوگ اس میں اور لفظ استعمال کرتے تھے، پتہ نہیں تلید اور ایک کوئی اور لفظ ہوتا تھا معروف، یا کچھ یعنی جو ماں باپ سے دولت پائی ہے اس کے لیے لفظ اور ہے، جو خود کمائی ہے اس کے لیے لفظ اور ہے. پھر وہ جب اپنی تعریف کرتے تھے تو عموماً دونوں لفظ، ایک تو تلید ہے، میرے ذہن سے دوسرا لفظ نکل گیا ہے، کہ وہ پھر بیان کرتے ہیں شعروں میں کہ میرے پاس وہ مال بھی ہے اور وہ مال بھی ہے، یعنی ماں باپ سے بھی پایا ہے، ہم کوئی ایسے بھوکے ننگے خاندان کے نہیں تھے، اور پھر خود بھی کمایا ہے. گویا کہ یہ ایک ڈبل وصف سمجھا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں خاندانی بڑے. تو قرآن کریم نے وہ لفظ تو نہیں استعمال کیے، لیکن مستخلفین، بہرحال ماں باپ دادا سے بطور وراثت حاصل ہونے والی دولت کی طرف ہے. اور شاید اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر تم بھی چھوڑ مرو گے اسی طرح. فلذین آمنوا منکم، پس جو تم میں سے ایمان لائے، وہ انفقو، اور انہوں نے خرچ کیا. بہرحال انفقو کا پہلا بنیادی معنی تو انفاق کا باقی مال ہی ہے، باقی معنی تو ضمناً امپلائڈ معنی آپ کر سکتے ہیں. لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وما لکم، اور تمہیں کیا ہوا ہے، یا تم کو کیا ہے، یہ ما استفامیہ ہے، جیسے مالی لا اعبد الذی میں آیا تھا. وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ لا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاتے. خطاب ہے سب سے، مسلمانوں سے نہیں، یا اگر مسلمانوں سے ہے تو پھر ترجمہ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے، پھر تو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا یا مفہوم نکالنا پڑے گا. والرسول یدعوکم، حالانکہ پیغمبر تم کو دعوت دے رہا ہے. پاؤ کا ترجمہ حال ہی سے کریں تو بہتر ہے، یا اور بھی کر سکتے ہیں، اور رسول تم کو دعوت دے رہا ہے. لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر. یدعوکم الی ایمان بربکم کے معنی میں آیا ہے. وقد اخذ میثاقکم، اور اس نے تم سے تمہارا میثاق لیا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو. یہ اس میں میثاق کون سا مراد ہے؟ لفظ میثاق تو واو سے قاف سے ہی ہے. کیا مومنوں کا میثاق مراد ہے جب وہ ایمان لائے؟ کیونکہ قرآن میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پر ایمان لانا بھی ایک میثاق ہے، بنی اسرائیل کے میثاق کا بھی ذکر ہوا ہے. ان مینوں میں وہ تو قوم کے مخاطب مسلمان ہیں، کہ تمہارا میثاق تو لے لیا گیا جس وقت تم نے کلمہ پڑھا اور اقرار کیا. اور اگر میثاق سے مراد وہ بنی آدم والا میثاق لے، جس کو آٹھویں پارے میں الحستو بربکم بتایا، ویسا خدا ربک میں بنی آدم من ظہورہم والی بات جو ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے شاید یہ دوسرا. بہرحال اگر میثاقکم سے مراد مسلمان ہے تو وما لکم لا تؤمنون باللہ میں پھر یہی معنی کرنا پڑے گا کہ حقیقی ایمان کیوں نہیں لاتے. اور اگر جنرل عام سارے مخاطب مراد ہے تو پھر اس میثاق کا ان سے کوئی یاد دلانا تو بیکار سی بات معلوم ہوتا ہے، وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں. لیکن یہ کہ وہ ایک فیکٹ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جناب میثاق تو تم سے لیا جا چکا، اور وہ فطرت انسانی کی طرف اشارہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہی مخاطب ہے، کیونکہ اگلی آیتیں اس کی تائید کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کیا خیال تھا کہ اس میں مسلمان مراد ہیں یا جنرل ہے؟ انہوں نے ابھی ابھی درس الحدیث کا مکمل کیا. ہاں پھر ومالک ملاتو منون باللہ میں محنت وہی کرنا پڑے گا، صحیح ایمان کیوں نہ تم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ صحیح مانوں میں مسلمان نہ بنے، اس کا ترجمہ پھر یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ بات بنتی نہیں پھر. اور هو الذی ینزل علی عبده، وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے یا اتارتا ہے، لفظی معنی تو اس طرح ہوگا اتارتا ہے، علی عبده یا اتار رہا ہے اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیات. اس آیات میں مراد قرآن کریم کی آیات ہی ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ نکالے، یعنی نکالنا چاہتا ہے. اخرج یخرجو کا یہاں فاعل اللہ تعالی ہے، الذی کی طرف ضمیر گئی ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ظلمات اور نور کی بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے سو قرآن کریم میں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑا ہی مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. رافت ان نرم دلی کو کہتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کے بارے میں بھی رافت کا ذکر آیا ہے، رے حمزہ فے رافتن، دل کی نرمی اور مہربانی، اور اس رؤوف کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے، یعنی رؤوف بے قضا و قضا، جس طرح سے رحیم کے ساتھ شاید رحیم کے ساتھ صلہ کوئی نہیں آتا، فی سبیل اللہ ہے، خطاب سارا مسلمانوں سے ہی چل رہا ہے، بلکہ آمنوا باللہ ورسولہ سے حکم شروع ہوا تھا اور پھر مسلمان ہی مخاطب ہیں، اور اگر آمنوا باللہ ورسولہ عام آدمی مراد ہوں کہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ لاؤ ایمان، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ مالک ملا تو منون باللہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے، پھر اخذ میثاقہ کم سے مراد میثاقہ الست بھی ہو سکتا ہے، ومالکم اللہ تم شکم فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہ کرو، یہ ان لا ہے جو ملا کے لکھا ہوا، قرآن کریم کے رسم الخط کا کیا کہنا، جہاں اینما ملا کے لکھنا تھا وہاں الگ کر دیا، اور جہاں الگ لکھنا تھا اس کو ملا کے لکھ دیا، اللہ تم شکم فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور حالانکہ اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، میراث کا مادہ تو بھی واور سے ہی ہے، لیکن وارثہ یارثوں کا مصدر میراث نہیں آتا، یہ عجیب بات ہے، تراث آتا ہے، ورثتن ورثن وغیرہ وہ لفظ آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وارثہ یارثوں میراثن بھی مصدر ہو، ورنہ وہ تو سکتا تھا مصدر میمی، لیکن ڈکشنریوں میں نہیں دیکھا، البتہ میراث الگ لکھ کر اس کا معنی لکھتے ہیں جو میت چھوڑ مرے اس کو کہتے ہیں میراث، لیکن وارث ہی ہے معنی، وارثہ یارثوں کے ورثتن ورثن، تراثن بھی ایک مصدر آتا ہے، تراث آج کل ہیریٹیج کے معنوں میں عام استعمال کرتے ہیں، واو تے میں بدلتی ہے نا اکثر، جیسے وقا یقی سے تقوی بن جاتا ہے تے آ جاتی ہے، تو واو کو تے میں تو بدل لیتے ہیں عرب لوگ مصدروں میں، لیکن یہاں بدلی ہے میم میں، وارثہ یارثوں، اب اگر تو میراثن مصدر ہوتا تو بھائی جو چیز وہ پانا وہ مراد ہو، لیکن میراث مصدر نہیں ہے، اور اس سے مراد ہے وہ چیز یہ جیسے گویا کہ موروث کے معنوں میں ہے، جو ورثے میں ملی چیز، ان معنوں میں ترکہ کرتے ہیں، لیکن ترکہ اصل میں ایک اصطلاحی معنی ہے، بات تو ہوئی ہے جو چھوڑ گیا، تو اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ، گویا کہ جو چھوڑ گئے زمین آسمان والے آخر اللہ ہی کو ملنا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو میراث میں مفہوم یہ ہے کہ سب چھوڑ مریں گے، اور پیچھے سے پھر ہر ایک چیز کا مالک تو اللہ ہی ہوگا، ان من میں وللہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کو ہے، یعنی سب جو کچھ ہے وہ چھوڑ مریں گے، اور باقی وہ ان معنوں میں ہے جیسے قرآن کریم میں آیا ہے وَكُنَّا نَحْلُ الْوَارِثِينَ، وہی مفہوم یہاں ہے کہ ہم ہی آخر وارث ہوں گے ہر ایک چیز کے، وارث کا معنی ہے پیچھے سے کسی چیز کو سنبھالنے والا، ہاں سورۃ انبیاء میں نہیں آیا وَكُنَّا نَحْلُ الْوَارِثِينَ، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، یہ ایک زمانہ تھا جی ہمارا کہ ایک لفظ آیا اور سوچتے رہے قرآن میں کہاں کہاں آیا، پھر آہستہ آہستہ بس دماغ خراب ہونا شروع ہوا، کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ قرآن بھولتا ہو تو اس کے لیے دعا آ رہا، خود دعا تو بذات خود اتنی لمبی چوڑی ہے، تاج میں لکھی ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شکایت کی کہ میں یہ قرآن یاد کرتا ہوں اور نہیں یاد ہونے پاتا، تو آپ نے فرمایا کہ یوں کرو، اور وہ پتہ نہیں ایک جمعرات پھر دوسری جمعرات تیسری جمعرات نفل ہیں، اور اس میں ایک رکعت میں سورت یاسین ہے، دوسرے میں پتہ نہیں واقعہ ہے، اچھا خاصا لمبا، میں نے کہا اتنا یاد ہو تو اتنا ہی کافی ہے پھر قرآن میں سے نفلوں میں وہ پڑھے، اور پھر پتہ نہیں کہ 100 دفعہ فلاں پڑھو فلاں پڑھو، تو وہ تو کہیں 2-3 گھنٹے میں جا کے ختم ہوگا، اور پھر ایک جمعرات دوسری جمعرات پانچ 3 جمعراتوں کا ذکر ہے، بہرحال
یہ سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ قصص میں،
اچھا وہاں بھی آیا
مسافر،
اچھا تو وہ پھر آگے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اس کے بعد کہ یا رسول اللہ اب تو پہلے میں 4 سطریں یاد کرتا تھا، اب میں 40 سطریں یاد کر لیتا ہوں، اور پہلے میں بھول جاتا تھا اب مجھے بھولتی نہیں، واللہ عالم، بہرحال وہ عمل بذات خود اچھا خاصا ہی ہے، یہ التاج ہے ایک حدیث کی کتاب 5 جلدوں میں، التاج الجامع للاصول ساری حدیث کی کتابوں کا ایک طرح کا, جیسے مشکات شریف ہے نا, اس طرح کی کتاب ہے. وہ ایک منصور ناصفی یا کیا نام ہے اس کا, مصری عالم ہے, اس نے ایک طرح کا مجموعہ حدیثوں کا 5 جلدوں میں کیا ہے. اچھا اس کا ایڈیشن ویڈیشن بھی ہے, مصطفیٰ البابی کی چھپی ہوئی ہے, اس میں یہ لکھا تھا دعا الحفظ کے ساتھ عنوان کے تحت. میں نے دیکھا, پڑھے تو صحیح دعا الحفظ کیا ہے, وہ اچھا خاصا لمبی چیز تھی. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, نہیں ہے تم میں سے برابر, لا یستوی منکم, تم میں سے برابر نہیں ہے. اور یستوی کا فاعل ہے من انفق, جس نے خرچ کیا, اور من قبل الفتح, فتح سے پہلے, وقاتل اور قتال بھی کیا. اچھا, اب فائل ایک تو یہ ہے, لا یستوی کے عموماً فائل دو آتے ہیں, فلاں اور فلاں. لا یستوی زید و بکر, یوں کہتے ہیں زید اور بکر برابر نہیں ہو سکتے. تو پہلا فائل تو آ گیا لا یستوی من انفا کا, دوسرا کون سا ہوا؟ تو ناوی کہتے ہیں یہاں انڈرسٹوڈ ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن لم ينفق ولم يقاتل قبل الفتح, کیونکہ اگلی پھر عبارت اس کو واضح کرتی ہے, جس نے فتح سے پہلے انفاق بھی کیا اور قتال بھی کیا وہ برابر نہیں ہو سکتا. کس کے؟ جس میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں. بظاہر تو یہی مفہوم آئے گا نا, کہ جس نے فتح سے پہلے نہ انفاق کیا نہ فتح سے پہلے قتال کیا, وہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس طرح سے دوسرا فائل انڈرسٹوڈ ہے. رہ گیا الفتح, تو اس سے مراد فتح مکہ ہی نہیں ہے سب نے. اور قاتل, جہاد کیا, ہجرت اور فتح مکہ کے درمیان جنہوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدا میں مال بھی خرچ کیا ہے, گویا کہ جہاد بالمال اور بالنفس دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا نا, کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال اور جان سے جہاد کیا ہے وہ نہیں برابر ہو سکتے. کس کے؟ جنہوں نے یہ نہیں کیا. اولائک اعظم, کیونکہ اگلی آیت پھر واضح کر دیتی ہے دوسرے طریقے پر, اولائک اعظم درجتن, یہ لوگ جو ہیں یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد اور یہ دونوں باتیں کی, وہ زیادہ بڑے ہیں بلحاظ درجہ کے. اعظم درجتن, اولائک کی خبر اعظم بھی ہو سکتی تھی لیکن واحد بھی ہو سکتا ہے, کیوں کہ آگے من آ رہا ہے, یعنی اگر یہ من نہ ہوتا نا تو پھر اعظم کی جمع بھی آ سکتی تھی, کیونکہ اولائے کا مبتدا جمع ہے, خبر بھی جمع آنی چاہیے. لیکن اعظم من آئے تو پھر واحد کے لیے ہی ہوتا ہے, چاہے جو ہے مقابلہ 2 سے ہو, 1 سے ہو, 10 سے ہو. تو اولائے کا اعظم اور درجہ تن, تو درمیان میں تمیز آ گئی نا, وہ زیادہ بڑے ہیں بلحاظ درجہ کے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان سے جنہوں نے کہ راہ خدا میں, کیونکہ انفاق مطلق بھی آیا نا قرآن مجید میں, تو مطلق کا معنی تھا پیسے خرچ کرنا, چاہے کسی چیز پہ خرچ کیے جائیں, لیکن اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ تھا. جس طرح آمنو کا معنی ایمان باللہ والیوم الآخر ہوتا, اس طرح سے مطلقاً انفاق کا لفظ آئے. تو بلکہ مفسرین تو ایسے موقعوں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا, حالانکہ یہاں عام انفاق کم ہے, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی مصرف نہ ہو. تو انفقوا من بعدو, بعدو کا مطلب ہے من بعد ذالک, یعنی من بعد الفتح, مضاف الیہ معذوف کر دیا ہے. وقاتلوا, اور انہوں نے قتال بھی کیا. تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے والوں اور پہلوں میں بعد والوں میں قرآن کریم نے واضح طور پر فرق کیا, اس لیے یہ تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا اچھائی کا, کیونکہ وعدہ کے وعد اللہ کلن الحسنہ, یوں دو مفعول ہوں گے نا, پہلا مفعول کلن اس کو مقدم کر دیا, اور حسنہ بھی مفعول ہے, اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا بھلائی کا. دوسروں کے ایمان کی نفی نہیں ہے, ان کے بھی لیے حسنہ کے وعدے کا ذکر ہے, لیکن یہ کہ پہلے درجے میں بلند ہیں, واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے. بہرحال اس میں مسئلہ چھیڑے تو حضرت علی اور امیر معاویہ کا بھی آتا ہے, اور پھر شاید اسی لیے پھر, لیکن بہرحال امیر معاویہ کا اگر یہ بھی ثابت کیا جائے, وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان پہلے ہو چکے تھے لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا, ہو سکتا ہے حدیبیہ سے پہلے, لیکن بہرحال انفاق اور قتال تو ان کا نہیں نہ ثابت ہوتا فتح مکہ سے پہلے. اور حضرت علی تو اس میں آتے ہیں اس پوائنٹ سے تم پہ یقین ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں کی بات ہی اور ہے, اور اول تو ہجرت سے پہلے والے کا درجہ بہت بلند ہے. قرآن نے جن کو السابقون الاولون کہا ان میں منافق کوئی نہیں تھا, حتیٰ کہ ان میں مرتد ہو گئے ہیں بعض جو کہ پھر بعد میں مسلمان پھر ہوئے, مثلا عبداللہ بن ابی سرح ہے, وہ مرتد ہو گئے تھے بس شامت اعمال کے, حالانکہ کاتب وہی تھے لیکن بس کوئی ایسی بات کی شیطان کا کیا ہے دل میں کوئی وسواس گزرا کہ ایسا آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میرے فلم میں ذہن میں آیا کہ اب یہ لفظ آئے گا اور حضور نے وہی بول دیا, تو وہ بہرحال مرتد ہو گئے تھے. پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے, ادھر مصر اور شام کی فتوحات میں بڑے قابل آدمی تھے, بلکہ غالباً بنو امیہ ہی کے تھے, اور ان کو پھر معافی بھی حضرت عثمان نے ہی دلوا دی تھی. پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ثم اسلم وحسن اسلام, تو بعد میں وہ پکے مسلمان ثابت ہوئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق پھر بھی نہیں رہا, مرتد ہی ہو گیا نا, دل میں شک پڑا تو واضح طور پر الگ ہو گیا. یہ منافقت مدینے کے یہودیوں کے ذریعے سے وراثت میں آئی تھی, دراصل ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ کھڑے لوگ تھے, مانا مانا نہ مانا تو منا ہی مانا, تو ہجرت سے پہلے, پھر فتح مکہ سے پہلے. جو اصل عنصر کام کا تھا وہ یہی تھا, یہ نہیں کہا سکتا کہ بعد میں سارے فضول تھے, لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جو پہلوں میں تھی. تو یہ قرآن کریم نے خاص طور پر فرق بتایا, بڑی واضح بات ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, آدمانوں کے لحاظ سے تو آسان ہے. من ذا کون ہے وہ, جو کہ من ہذا کے معنی میں آ جاتا ہے, یا من ذالک, جو کہ قرض دے اللہ کو. اقرض یقرض قرض دینا باب افعال سے آتا ہے, لیکن اس کا مفعول اقراض کم استعمال ہوتا ہے, مفعول مطلق قرض ہی استعمال ہوتا ہے. اقرض قرض, اور چاہے تو مفعول بنا دے مفعول بہی, مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے. جو اللہ کو قرض دے, قرض دینا اچھا یا اچھا قرض دے, قرضا حسنا اچھا قرض, اور پھر اس کی تشریح تفسیر کی گئی ہے. فیضاعفہ, پس وہ کئی گنا کر دے گا اس کے لیے. یضاعفہ کی نصب فے کی زبر سے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ سببیہ ہے, یعنی اس کے سبب سے کئی گنا کر دے گا اس آدمی کے لیے. لہو, پہلی یضاعفہ کی ضمیر قرض کے لیے ہے, لہو کی ضمیر اس مقرض کے لیے ہے جو قرض دے رہا ہے. تو پس وہ اس کو کئی گنا کر دے گا اس کے لیے, دینے والے کے لیے. والا ہو, اور اس کے لیے یعنی اسے قرض دینے والے کے لیے, اجر کریم, ایک بہت بڑا, ایک شریفانہ اور عزت والا اجر بھی ہوگا.
یہ ہو کی ضمیر خود قرض کے لیے لیکن ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے دو گنا
یہ کہ یدا ایسا ہو کی ضمیر تو قرض کے لیے ہی ہے, دوسری لہو تو پھر اس آدمی کے لیے ہے نا, اس قرض کو کئی گنا کر دے گا اس آدمی کے لیے. اور ولہو, اور اس کے لیے یعنی اسی آدمی کے لیے, کیونکہ اگر یہ دوبارہ ولہو نہ آئے نا تو پہلے لہو پر اجر کریم نہیں کہا جا سکتا. فیضاعف لہ اجر کریم, پھر اگر یوں ہو تو پھر تو ہونا چاہیے نا, فیضاعف لہ اجر کریم, پھر تو اس کو نصب میں جانا چاہیے, تو اس لیے ولہو ریپیٹ ہوا ہے. یوم تر المومنین والمومنات, جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کو, یسعا نورہم بین ایدیہم و ایمانہم, یہ حال ہے. یسعا مضارع, اس حالت میں دیکھے گا, فعل مضارع سے حال کا فکر آیا ہے, دوڑتا ہوگا ان کا نور, ان کی روشنی. سعا یسعا دوڑنا, تیزی سے حرکت کرنا, ان کی روشنی, ان کا نور تیزی سے دوڑتا ہوگا یا حرکت کرتا ہوگا. بین ایدیہم و ایمانہم, ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف. یہ نور کون سا ہوگا, دائیں طرف سے اور سامنے سے اس کی روشنی کے آنے کی کیا حقیقت, کیا کیفیت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال آخرت کا یہ اس میں ذکر ہے. اور اس دن آگے آتا ہے بشراکم الیوم, تم کو خوشخبری ہو آج. گویا کہ یہ لفظ محذوف ہے, کہا جائے گا ان سے, کہا جائے گا. ایک تو ان کے روشنی ہوگی آگے پیچھے یا دائیں اور سامنے, اور کہا جائے گا بشراکم الیوم. بشرا میں ہوتا ہے خوشخبری, اس کو دونوں طرح استعمال کرتے ہیں, بشرا کا و بشرا لا کا, لام کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. کسی کو کہنا ہو تجھے خوشخبری ہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بشرا کا. ہاں, اس وقت وہ اصل میں نصب میں آ جاتا ہے, یا نہ انا ابشر و بشرا کا, یا اس طرح سے. اور بشرا اللہ کا بھی کہہ سکتے ہیں, بشرا لکم الیوم کہیں قرآن میں شاید آیا ہے میرا خیال ہے لام کے ساتھ بھی, لا بشرا لکم یوم اذن للمجرمین, لا تو آیا ہے وہاں, لا آیا ہے لا بشرا لکم ہے یا لا بشرا یوم اذن للمجرمین, لے بھی آیا اور یہاں لے کے بغیر ہے. اگر یہاں عربی میں کہیں نا بشرا لکم الیوم تو یہ غلط نہیں ہوگا, کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بشرا لکم الیوم بھی کہہ سکتے ہیں بشرا کم الیوم بھی, تم کو آج ہو خوشخبری, الیوم ظرف آیا یہاں آج کا دن, جنات تجری من تحتها الانہار, اب یہ وہ بشرا کیا ہے, ہی یعنی آگے وہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ جنات ہیں, اس لیے جنات خبر کے طور پر نکرہ اور رفع میں آیا, یا یوں کہیں کہ بشرا کم الیوم آج تمہاری خوشخبری معرفہ, اس کو بنا لے مبتلا, گنجائش یوں بھی نکل آتی ہے, اگرچہ بشرا کم کے معنی بنتے یہ ہیں کہ تمہیں آج خوشخبری ہو, لیکن یہ کہ بشرا کم الیوم آج تمہاری خوشخبری یہ باغات ہیں, یوں کر لیں تو بھی گنجائش نکل آتی ہے, بشرا کم مبتلا اور الیوم ظرف اور جنات اس کی خبر, یا پھر بشرا کم الیوم آج تمہیں خوشخبری ہو اور آگے معذوف ہے ہی یا جنات وہ خوشخبری یہ باغات ہیں, جنات تجری بن تخت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے, ذالک ہو الفوز العظیم یہ ہی تو عظیم ترین کامیابی ہے, یوم یقول المنافقون والمنافقات جس دن, یا پھر اس میں اذکر مانے معذوف یاد کرو اس دن کو, یا جو اوپر بشرا کم الیوم آیا ہے اسی یوم کے یہ بدل ہے دوبارہ, اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, للذین آمنوا ایمان والوں سے انظرونا ذرا ہم کو دیکھو تو, لفظی معنی تو ہے یوں انظرونا تم نظر ڈالو ہم پر, ہم کو دیکھو تو, اور پھر شاہ صاحب اس کا مفہوم والا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم پر ذرا نظر شفقت ڈالو, ہاں نظر کرم ادھر بھی ہو جائے, انظرونا مولت دینے والا معنی نہیں ہے, انظرو نہیں ہے, کر تو سکتے ہیں انظرونا معنی تو ہوتا ہے کہ ہمیں, ہاں انظرو تم ہمارا انتظار کرو, لیکن یہ اگلے لفظ کے ساتھ معنی نہیں بنتا, ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں, یعنی ٹھہر جاؤ ہمیں بھی آنے دو, ان معنوں میں انتظار کرو ہو, بہرحال انظرونا لفظی معنی تو بنتا تو یہی ہے ہمیں دیکھو تو, لیکن انتظار کرنا کہ معنوں میں آتا ہے, قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا, ایک تو ہے نا انظر ینظر اس کے معنی تو ہوتا ہے مہلت دینا, لیکن نظر ینظر فانتظروا اور فانظروا ہم معنی آتے ہیں, تو معنی تو بن جاتا ہے لیکن اگلی عبارت کو کیسے ملائیں پھر انظرونا کے ساتھ, ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہماری طرف ذرا دیکھو تو ازراہ کرم تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں, تو دوسرا یہ کہ ٹھہرو بھائی ہمیں بھی آ لینے دو تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں, ہاں ان ضرور نہ ہمارے لیے ذرا ٹھہرو,
الہ کے سلے کے ساتھ دیکھنے کے لیے استعمال
کرو, نظر الہ آتا تو ہے, نظر الہ میں نے تو پھر پکا ہوتا ہے نا دیکھنا ہی, ٹو سی ٹو لک ایٹ کے معنوں میں آتا ہے وہ تو ہے ہی, یہاں سلے کے ان ضرور الہ نہ ہوتا تو پھر تو دوسرا میں نے ہی نہیں تھا نا, اب بات تو ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, یہاں بھی الٰہ آیا ہے, فَانْظُرُوا فَانْظُرِي وہ اور معنی ہے, فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ کہ تو دیکھ کہ تو کیا فیصلہ کرتی ہے, اس میں تو نظر کرنا کا, بہرحال کسی معاملے میں نظر ڈالنا اور سوچنا اس کے لیے الٰہ کے بغیر آتا ہے, فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ جیسے انہوں نے بلکہ اس کے درباریوں نے کہا تھا کہ پھر اور شاید کہیں اور جگہ بھی آیا ہو اس طرح سے, تو فانظروا نا تم ہمارے معاملے میں ذرا نظر کرو ذرا سوچو, یہ معنی بھی ہو جائے, رات دیکھ لو, بہرحال وہ تو بات ایک ہی ہوئی, اگر یا انتظار کریں تو پھر نقتبس کا معنی اس میں فٹ کرنا پڑے گا, اور انظرونا کہ میں نے دیکھنا کریں تو پھر صرف دیکھنا نہیں مراد, پھر شاہ ولی اللہ نے اسی لیے کہا نظر شفقت رکھو ہم پر, ہاں جی مہربانی کی نظر. پھر وہ میں نے بھی ساتھ کرنا پڑے گا, کیونکہ ماز یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے کپڑے تو دیکھو کیسے پہن رکھتے ہیں, یہ تو نہیں کہا جا رہا. انظرونا نقتبس, اس انظرون آگے جواب امر میں آیا ہے, اقتبس یقتبس, قاف بے سین, قبس کے اصل معنی ہم نے پڑھے تھے, آگ کی چنگاری کو کہتے ہیں جو دوسری جگہ سے آگ لائی جائے مانگ کے. آتی کم بشہاب قبس جہاں آیا تھا, تو قبس اس آگ کو کہتے ہیں جو دوسری جگہ سے لائیں اپنے استعمال کے لیے. اس سے پھر باب اشتعال میں آتا ہے اقتبس یقتبس, کہیں سے آگ لے آنا. اور یہ ہمارے ہاں کتابوں کے اقتباس کوٹیشن کے لیے بھی انہی معنوں میں اب استعمال ہوتا ہے, گویا کہ کسی جگہ سے ادھار لینا کوئی چیز یا مانگ کے لے آنا, ان معنوں میں. تو نقتبس من نورکم, ہم بھی کچھ حاصل کر لیں, روشنی حاصل کریں تمہاری روشنی میں سے. نقتبس نورکم نہیں, من نورکم. تو انظرونا کا معنی پھر وہ ٹھہرو بھی بنتا تو ہے ایک لحاظ سے, ہماری انتظار کرو گے ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں. کی لرجعو کہا جائے گا, ماضی کا ترجمہ اس طرح کریں گے, ارجعو وراءکم, لوٹ جاؤ اپنے پیچھے. وراء کے معنی آگے سامنے بھی ہوتا ہے, پرے پیچھے بھی, لیکن اس طرح سے یہاں ارجعو اپنی پیٹھ پیچھے ہٹ جاؤ, یعنی پیچھے چلے جاؤ, گویا کہ اپنے نور سے انہیں پیچھے ہٹا دیا جائے گا, ساتھ بھی نہیں چل. اگر پیمانہ کو ملائیں تو ایسا ہے جیسے کو کہہ رہا ہو کہ ہمیں بھی چلنے دو, انہیں کہا جائے پیچھے جاؤ. فل تمسو نورن, اور پھر مانگو روشنی, یعنی ہماری روشنی کی نہیں, خود جا کے روشنی مانگو. یہ ایک طرح کا تنزیہ معنی ایک طرح سے بنتا ہے کہ یہ مراد اگر ہو تو. شاہ صاحب کہتے ہیں در دنیا رویدہ تحصیل نور کنیت کے اینجا تحصیل نور نیست, یعنی میں نے اس کا یہی ہے کہ نور حاصل کرنے کا وقت تو تم نے کھو دیا, جاؤ پھر روشنی تلاش کرو, کیونکہ اسی دنیا کے اعمال وہاں روشنی کی شکل میں ہوں گے. تو فلتمسو نورن کا لفظی معنی تو یہی ہے, التماس اردو میں استعمال ہوتا ہے لام میم سین سے باب اشتعال, لمس میں نے ٹٹولنا ہوتا ہے, تو التماس کا ایک معنی درخواست کرنا, کسی سے کوئی چیز مانگنا. تو فلتمسو نورن, پھر تم التماس کرو ایک روشنی کا, تلاش کرو روشنی کو, پیچھے جاؤ وہاں, یعنی پھر دنیا میں جاؤ. صاف ظاہر دنیا میں تو کسی نے نہیں جانا, تنزیہ ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب, یہاں ضرب بے کا معنی, ضرب ایسا فعل ہے اس کے, ضرب ان, ضرب فی, ضرب لے, ضرب بے, خدا جانے اس کے کو 15-20 معنی مختلف یعنی پرپوزیشنز کے ساتھ ہیں. ضرب بے کا معنی سیدھا مارنا بھی ہوتا ہے, مثلا ضربہ بالحجر, سیدھی بات. یہاں ضرب کے کیا معنی ہے, سور کے معنی تو ہے دیوار, جمع اس کی اسوار آتی ہے. عام دیوار یہ جو مکان کی ہوتی ہے اسے نہیں کہتے, بلکہ جو شہروں کی دیواریں ہوتی تھی نا ڈیفینس والی, اس کے لیے سور کا لفظ آتا تھا, سور البلد, اور اس کی جمع ہے اسوار. تو ان کے درمیان ایک دیوار مار دی جائے گی, لفظی معنی تو بنتا ہے یوں, دیوار کے ساتھ مارا جائے گا. زور باب بے مجہول صیغہ ہے, اور شاہ صاحب کہتے ہیں تعمیر کی جائے گی. اصل معنی تو ہے درمیان میں کوئی چیز اور کھڑی کر دینا, جیسے ضرب علا میں آتا ہے فضربنا علا آذانہم, وہاں آ کے ساتھ ہے, اور ضرب بے اس چیز کے ساتھ مارا, یعنی ایک دیوار کھڑی کر دی, یہی معنی پھر یہاں تو بنتا ہے ضرب بے کا, ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی یا بنا دی جائے گی یا واقعہ کر دی جائے گی. لہو باب, جس کا ایک دروازہ ہوگا, سور کی تعریف ہے, سورن لہو باب, ایک ایسی دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا, یعنی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اب یہاں بھی فیہ بابن نہیں کہا, لہو بابن, اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمت, باطنہ مبتدا ہے, اور فیہ الرحمت خود جملہ بنتا ہے, اس میں ہے رحمت. یہ پورا جملہ فیہ الرحمت, یہ خبر بنتا ہے باب باطنہ کی, اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہے. یوں ترجمہ کریں, باطنہ فکر جو ہوا مبتدا خبر, باطن اس کا یہ ہے کہ اس میں ہے رحمت. وظاہرہ, اور ظاہر اس کا من قبل العذاب سامنے کی جانب سے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے من قبل اور کی قسم سے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے من، لیکن پھر ہی نہ ہوتا، یوں ہوتا من قبل العذاب ہے، عذاب کی قسم ہے، ہی کی ضمیر آئی ہے تو یہ سامنے کا معنی ہی کرنا پڑتا ہے، ظاہرہ من قبل ہی اس کے سامنے کی جانب سے، العذاب و عذاب ہے، وہ کیا دیوار ہے، اس میں دروازہ کون سا ہے، اس دیوار باطن ہو کی ضمیر تو سور کے لیے ہی ہے، وہ جو چار دیواری ہوگی یا دیوار ہوگی اس کے باطن میں رحمت ہے، ظاہر سے عذاب ہے، وہ دیوار یعنی اس کے اندر رحمت ہے، باہر سے وہ عذاب نظر آتا ہے، کچھ معنی تو ایسا بنتا ہے، کیا اس میں دنیا کی تکلیفوں کی طرف اشارہ ہے، آخرت کی کسی چیز کی طرف اشارہ ہے، تو کچھ تفسیروں والے بہت کچھ لکھ دیتے ہیں پڑھ لے، یعنی جدھر وہ ہیں باطن تو دیوار کا گویا کہ پھر اگر دیوار کا لیں فدور بین ہوں بسور، تو اس جس طرف وہ کھڑے ہیں باطن اور ظاہر اس کی طرف سے ہی بات ہو رہی ہے، گویا کہ یوں دیوار ہے اب ادھر کھڑے ہیں تو وہ اس کی وہ طرف ان کے لیے باطن ہے، ادھر کا ظاہر ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ باطن اور ظاہر دیوار کا یہاں کسی فکسڈ پوائنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے نا، اب یہ کہ وہ دین ہے جس میں باطن میں رحمت ہے ظاہر عذاب ہے، واللہ اعلم اس کے 15 مہینے کیے جا سکتے ہیں، تعویل کی بات ہے نا، آخرت میں وہی ظاہر ہو، دنیا میں بھی تو دین عذاب اور دینداری چھوڑ دے تو رحمت معلوم ہوتی تھی، ظاہری عذاب اندر کو اس کے رحمت ہے تو ہے، شاید وہی چیز وہاں ظاہر ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ باطن اس کا رحمت ہے اور ظاہراً، یہ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، پڑھنا پڑھانا بچے کے لیے وہ بھی سارا جو ہے باطن میں رحمت اور ظاہر میں عذاب ہے، تو یوں شاید پوری عملی زندگی کی طرف اشارہ ہو، وہاں اس کی کوئی مجسم صورت ہو، یونادونہم وہاں وہ پکاریں گے ان کو، اب یہاں دیکھیے یونادونہ کی ضمیر فاعل کن کے لیے ہے اور ہم کی ضمیر مفعول کن کے لیے ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دیوار سے ادھر کھڑے ہیں وہ اندر والوں کو بظاہر جس طرح آیت چل رہی ہے، یونادونہ کا فاعل وہی ہے جو کہہ رہے تھے انظرونا نقتبس من نورکم، وہی بات معلوم ہوتا ہے، اور ہم سے مراد ہے وہ جن کو کہہ رہے تھے انظرونا، ہاں جن سے وہ مخاطب ہیں، من نور کم کی ضمیر جن کے لیے آئی ہے، اب یہ ان کو پکاریں گے، وہ پکاریں گے ان کو، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، متعین خود کرنا ہے کون کن کو پکاریں گے، الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہاں جو آگے مضمون چل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کا ہی ذکر ہے جو ظاہراً مسلمان ہوتے تھے اور باطن میں نہیں تھے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے اور اب ہمیں اپنی روشنی میں بھی نہیں چلنے دیتے، قالوا بلا وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہمارے ساتھ تم ضرور تھے، یعنی ظاہری رینکس میں تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، فتنتم انفسکم تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، یعنی پھر فتنے میں ڈالا سے مراد ہوئی ہے کہ مسلمان پورے نہ رہے، فتنتم انفسکم فتنہ میں ڈالا اپنے آپ کو، وتربص تم اور انتظار کرتے رہے، تربص کے معنی ہوتے ہیں نتائج کا انتظار کرنا، اور اس طریقے کے ساتھ اس کا معنی بنتا یہ ہے کہ اچھا جی چند دن گزر لیں پھر میرے حق میں ہو جائیں گے حالات گویا کہ، یا دشمن خود بخود مٹ جائے گا، ان معنوں میں انتظار تربص کا ہوتا ہے، یعنی فوری فیصلہ نہ کرنا بلکہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرنا، تم تو پھر اس میں آ گئے کہ اچھا دیکھو، کیونکہ تربص یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا دیکھیں گے کامیاب ہو جائے گا تو ساتھ چل پڑیں گے، فیل ہو جائے گا تو پھر ہم تو الگ ہیں ہی، اس انتظار میں پڑے تم تو، ورتب تم اور شک میں پڑے، ارتاب یرتاب شک میں پڑنا، اراب یریب شک میں ڈالنا، اور باب اشتعال میں آئے ارتیب یرتیب رے یہ بے ہی سے نا، تو شک میں پڑے تم، وغرتکم الامانی اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، غرہ یا غرو دھوکے میں ڈالنا، امانی یہ پہلے آ چکا ہے دو تین دفعہ لفظ، امنیہ کی جمع ہے اور مادہ تو میم نون یہی ہے، امنیہ میں نے ویسے اس کا معنی ہوتا ہے فضول آرزو یا خوش دل خوش کن آرزو، کہ جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو بس ایسے وش فل تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے مراد، اسی لیے باطل آرزوئیں عموماً اس کا یہ فضول آرزوئیں کیا جاتا ہے، آرزو تو کئی طرح کی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی، ایک آدمی شہادت کی آرزو بھی کر سکتا ہے. تو ان معنوں میں آرزو کا مطلق معنی امنیہ کا نہیں ہے بلکہ دل کے خوش کرنے والی آرزو میں جن کا عمل اور دلیل سے کوئی تعلق نہ ہو. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وغیرہ میں آیا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ میں غلط آرزوئیں ان کے اندر پیدا کروں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, وہ امنیہ مراد ہے, تم کو فضول آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اور تم کو دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکہ دینے والے نے. غَرَّكُمْ, یہاں الغرور فاعل ہے اور غین کی زبر ہو تو غرور وزن ہے فعول کا, بہت دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکے باز, پھر مراد ہے شیطان. تم کو اس بڑے دھوکہ, الغرور الف لام لگایا نا, اس بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. غرکم الغرور, غرور باللہ ہے. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, پس آج تم سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. یوخذ منکم, تمہاری جانب سے نہیں لیا جائے گا. فدیتن, کوئی فدیہ, رقم جو دے کر اپنا آپ کو چھڑایا جائے گا. فے دال یہی مادہ ہوتا اس کا, اور اس کے بارے میں تو خز نہیں آتے. بعض لفظ ہیں مصیبتن اور فدیتن اور اس طرح کے, ان میں مؤنث کے بجائے مذکر کا فعل بھی لگا لیتے ہیں, ورنہ ہونا چاہیے تھا نا لا تو خز منکم فدیتن, مؤنث تھا تو یہ مذکر بھی آتا ہے فعل. تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا, نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا. یہاں کلیئر ہے آیت منافقوں کے بارے میں کہ نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ہی کافروں سے, تمہارا دونوں کا انجام ایک ہی, کیونکہ آگے ہے ما واکم النار, تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے. ہی مولاکم, یہی تمہارا ساتھی ہے, کر لیں ترجمہ, مولا سرپرست ساتھی. شاہ صاحب نے تو کیا ہے لائے کے شما, لیکن مولا کے میں نے ساتھی اور ان معنوں میں ٹھکانے کا معنی بنتا تو نہیں مولا کا, لیکن اردو والوں نے کیا کیا اس کے لیے لفظ رفیق کا ترجمہ ہو سکتا ہے. مولا میں نے رفیق تو ہوتا ہی ہے, یہی تمہارا ساتھی ہے, یعنی ٹھکانے کا معنی نہیں ہے مولا کا, وہ تو ماوا میں آ گیا نا معنی ٹھکانے کا. تو مولا کم تمہارا ساتھی یہی ہے, ٹھیک ہے. مولا وزن تو وہی ہے, مولا بھی اور ماوا بھی, یہ باولام یہ سے ہے, وہ الف باو یہ سے ہے, لیکن اس کا میں نے ٹھکانا ہے, اس کے میں نے قریب ہونا ہے. مولا میں نے دوست ساتھی کارساز ہوتا ہی ہے نا, تو اب آگ تمہاری کارساز ہے, اس کی بجائے دوست ہے, زیادہ ترجمہ لگتا ہے, اسی لیے انہوں نے رفیق کر لیا. مولا کے لفظ کے تو کئی معنی ہیں نا, یہ معنی یہاں بنتا نہیں فٹ کہ آج دوزخی تمہارا کارساز ہے, ہاں جی آج دوزخی تمہارا ساتھی ہے, ساتھی کا ترجمہ ہو سکتا ہے. وبئس المصیر, اور کتنا برا ہے انجام. مصیر میں نے انجام, سارا یسیروں سے ہے یہ مفعل. الم یان للذین آمنو, کیا نہیں آیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی. آنا یعینو, نہ آنا یعینو نہیں, ویسے وہ آنا یعینو کے لم یعن بھی انہوں نے لکھ دیا کہیں اس کا, کہ عرب لم ینل ینل وغیرہ کئی طرح بولتے ہیں, تو لم یعن بھی بول لیتے ہیں, لیکن یہ ہے انا یعنی سے, الف نون یہ مادہ سے, غرب یغرب, انا یعنی میں نے وقت آنا. پھر اس کا مصدر انن بھی ہوتا ہے, جو وہ بارہویں بائیسویں پارے میں آیا تھا, غیر ناظرین انا ہو, اس کے ٹائم کو نہ نوٹ کرتے رہو. تو انا یعنی وقت آنا, علم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا, خود وقت آنے کا معنی ہی اس لفظ میں موجود ہے. علم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا, للذین امنو ایمان والوں کے لیے, ان کہ یعنی اس بات کا کہ, تخشع قلوبهم ان کے دل جھک جائیں, ان میں خشوع پیدا ہو, لذکر اللہ ہے اللہ کی یاد کے لیے. وما نزل من الحق, اور اس چیز کے لیے جو اترا ہے حق میں سے, یعنی قرآن کریم نازلہ اترا ہے, من الحق کے حق میں سے جو چیز اتری ہے یعنی ان کی جانب, اس پر اور اللہ کے ذکر پر ان کے دلوں میں ابھی خشوع پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا. یہ آیت ویسے بڑی ایک لحاظ سے جھنجھوڑنے والی ہے, کہیں غفلت کے وقت کے موقع پر بولنے کے لیے. ولا یکن, اس کے بعد واقعات بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ آیت سنی تو اس پہ یہ میرا عمل ہوا وغیرہ, کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا, تب تک تم اس خواب غفلت میں رہو گے, اس قسم کا اس کا معنی ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور تاکہ وہ نہ ہوں. ولا یکونو ان تخشا کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوگا, و اللہ یکونو کے معنی میں آیا ہے, اسی لیے یہ نون گر گیا ہے کہ ان کے دل جھکے اور وہ نہ ہوں. ولا یکونو نون اس ان کی وجہ سے, کلذین اوت الکتاب ان لوگوں کے مانند جن کو کتاب دی گئی, من قبل پہلے یعنی من قبل ہم یا من قبل ہذا, فطال علیہم الامد پس لمبی ہو گئی ان پر مدت. امد کے معنی درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں, ویسے دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو الف میم دال سے امدن قرآن میں آیا نا وہ سورۃ آل عمران میں, لو ان بینی و بینہ امدم بعیدا, قیامت میں وہ کہے گا کہ کاش میرے اور اس عمل کے درمیان ایک بڑا فاصلہ ہوتا. امد مکان کے فاصلے کو بھی اور ٹائم اور سپیس جسے کہتے ہیں نا, دونوں کے لحاظ سے فاصلے کو امد ان کہہ سکتے ہیں, یعنی ایک مدت دراز یا ایک فاصلہ دراز, دونوں کے لیے امد ان کا لفظ آتا ہے. تو تالا علیہم الامد وہ فاصلہ ان پر لمبا ہو گیا زمانے کا, یہاں زمانے کا فاصلہ مراد ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ چین جاپان اور امریکہ میں چلے گئے. ان پر ایک مدت اثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہے, یعنی اہل کتاب میں سے انہی کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے, سب کو نہیں کہا کیونکہ قصد قلوبہم میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے سبھی مراد شامل تھے اور ان میں سے اکثریت فاسقوں کی ہو گئی. اے عالمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, جان لو کہ اللہ زندگی دے گا, اللہ زندگی دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد, یعنی پھر کھیتی اگاتا ہے, بارش وغیرہ کی طرف اشارہ ہے. قد بینا لکم الآیات, ہم نے واضح کر دیے تمہارے لیے آیات یا احکام کہہ لیجئے, لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات, یہ آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں غالب اللفظ اس کا سورۃ الاحزاب میں آیا تھا, تو یہ اصل لفظ ہے متصدقین والمتصدقات, باب تفاعل کا اسم فاعل ہے, تے سواد میں بدل گئی ہے, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وأقرض الله قرضا حسنا, یعنی ومن أقرض, یعنی ان, دیکھیں ان کے بعد تو اسم آیا اور آگے پھر ایک دم فعل آ گیا نا, یعنی وأقرض الله, یعنی و مقرضین اللہ قرضا حسنا, اور وہ جو جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسن, ان سب کا صدقہ اور قرض میں فرق کیا ہے, کیا ایک میں زکوٰۃ واجب مراد ہے, دوسرے میں کوئی نفلی مراد ہے یا کچھ, کیونکہ صدقہ کا بھی ذکر ہے اور قرض کا بھی ذکر ہے, صاف ظاہر ہے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک نہیں ہو سکی. تو پہلے صدقہ سے کون سے مراد ہیں, کیا زکوٰۃ دینے والے اور اقرض اللہ میں زائد قرضہ دینے والے مراد ہوں یا کچھ اور ہے. یضاعف لہم, ان کے لیے دگنا کیا جائے گا, یعنی اجرہم, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے اجر کریم ہوگا. تو یضاعف لہم, ان کو ڈبل دیا جائے گا, اور اس میں کیا ڈبل کیا جائے گا, یا تو وہی ہے جو وہ قرض اور دے رہے ہیں صدقہ وغیرہ, وہ دگنا شمار کیا جائے گا, کئی گنا کا اصل میں تو ہوتا ہے. تو یضاعف کا یعنی نائب فاعل یہاں مذکور نہیں ہے, تو بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو قرضہ وغیرہ دیں گے وہی وہ ڈبل کیا جائے گا. والذین آمنوا باللہ, اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, ورسلہ اور اس کے پیغمبروں پر, اولئک ہم الصدیقون, وہی ہیں صدیق. اب اس لحاظ سے صاف ظاہر ہے ہر شخص ہم میں سے ایمان اللہ اور رسول پر رکھتا ہے صدیق تو نہیں ہے, پھر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی کوئی خاص سٹینڈرڈ یہاں مقصود ہوگا کہ کم از کم انہی میں سے صدیق بہت صحیح سچ کے مقام پر بلند جو ہیں وہ بھی ہوں گے. والشہداء, اور انہی میں سے, یہ یہاں انہوں نے وقف کر دیا ہے لیکن عبارت ملتی اسی کے ساتھ ہے, ہم کی خبر ہی ہے, ہم الصدیقون وہم الشہداء عند ربہم, وہ ہوں گے شہید اپنے رب کے ہاں, گواہی دینے والے ہوں گے کن پر, کس کے خلاف, کس کے حق میں, بار بار رب کے ہاں وہ گواہ کا درجہ رکھتے ہوں گے. ہم عموماً اس کا ترجمہ شہید ہی کرتے ہیں. تو صدیق اور شہید جو ہیں وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے نتیجے میں, یعنی یہ دو مقامات بھی حاصل ہوتے ہیں, یہ ان دو مقامات ان میں سے جس کو انعم اللہ علیہم میں چار درجے جو گنے گئے ہیں, نبی, صدیق, شہید, تو یہاں دو کا ذکر ہے. لہم اجرہم و نورہم, ان کا لیے ہوگا ان کا اجر بھی اور ان کی روشنی بھی. یہ نور کا ذکر اس سورت میں دو تین جگہ آیا ہے, وہ روشنی اس کی کیا کیفیت ہوگی, لیکن یہ کہ ذکر قرآن کریم نے وہ پہلے بھی فلتم سنورا اور یسا نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم، کیا شکل ہوگی اعمال کی، نیکی کی، نور کی روشنی میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو جہیم والے ہیں، دوزخ والے ہیں. جہیم معنی آگ کا گڑھا ہوتا ہے. اے علموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو تم اس بات کو کہ دنیاوی زندگی تو کھیل ہے، لعب و لہو، اور ایک جیسے فضول یعنی دل بہلاوا جسے کہتے ہیں، لہو کھیل ہے، دل بہلاوے کی چیز ہے. وزینت اور آرائش ہے، و تفاخر بینکم، اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، یعنی حیات دنیاوی کے عہدے، رقم وغیرہ جو کچھ بھی ہے. تفاخر کا معنی باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میرے پاس زیادہ ہے یا تیرے پاس زیادہ ہے. و تکاثر، اور باہم ایک دوسرے سے بڑھنا، یہ باب تفاول ہے نا دونوں. فل اموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت چاہنا، یعنی کہ میرا مال اور اولاد زیادہ ہو، یا دوسرا چاہتا ہے کہ میرا یا میرا کثرت سے ہے. تفاخر میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نسب ہے، عزت ہے، منصب ہے، کرسی ہے، اور مال اور اولاد پہ بھی فخر تو ہو سکتا ہے. گویا کہ اس طرح سے تفاخر میں عموم ہے، تکاثر میں اس کے مقابلے پر تھوڑا سا خصوص ہے، کیونکہ مال اولاد بھی فخر کا باعث تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی کثرت پر زیادہ زور دیا. تفاخر اور چیزوں پہ بھی ہو سکتا ہے. کماثل غیث، یہ اس کی مثال دنیاوی کی. ایک تو یوں کہا کہ بھئی یہ حیات دنیا تو بس یہ ہے، اور پھر آگے مثال دی ہے کماثل غیث. یہ قرآن کریم کا اکثر مضمون ہے کہ چیز شروع ہوتی ہے پھر اس میں کس طرح ڈکے ہوتا ہے، ختم ہوتی ہے، اس طرح اس کائنات کی بھی کیفیت یہی ہے. کماثل غیث مانند بارش کے، غین یہ سے غاث یغیث ہو کہ میں نے ہوتے ہیں بارش برسانا، عربی میں کہتے ہیں غاث اللہ البلاد، اللہ نے بستیوں پر بارش برسائی، اور اس طرح سے غیث آتا ہے بارش کے لیے. بلکہ غیث کی صفت عموماً آتی ہے غیث مغیث، اور وہ مغیث غین واو سے باب افعال کا آتا ہے، اسم فاعل. اغاثہ یغیث، اغاثہ میں نے مدد کرنا، تو غیث مغیث ان کے لفظی معنی تو ہوں گے مدد کرنے والی بارش، یعنی کھیتی وغیرہ کو اگانے میں مدد کرنے والی. عموماً غیث کی صفت آتی ہے نا، وہ حدیث میں دعا بھی آئی ہے غیث مغیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا استسقاء کے ساتھ ہے. تو مثل غیث کا مثل غیث، مثال اس بارش کی سی. اعجب الکفار، جس نے، اب یہاں کفار بالکل کاشتکاروں کے معنوں میں آیا ہے. نباتہ فاعل ہے اعجبا کا، یعنی اعجب نباتہ الکفار. اصل میں آئے تو ترکیب فعل فاعل مفعول کی ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ یوں ہو سکتا تھا، کوئی ضمیر بھی نہیں کہ ضرور اس کو پہلے لائیں. اعجب الکفار نباتہ، اسی بارش کے جس کی نبات میں ہوتا ہے اگنا، یعنی پھر مراد ہے جو چیز وہ اگاتی ہے بارش، بارش کی نبات یعنی بارش کی اگنے والی چیز، مراد ہے بارش سے اگنے والی چیز، وہ تعجب میں ڈالتی ہے کافروں کو. لیکن یہاں کفار سے مراد ہے کھیتی کرنے والے، کافر میں نے کسان بھی ہوتا ہے اور اس کی جمع بھی کفار ہی آتی ہے. بنیادی معنی کافر کا ہے ڈھانپ دینا، کسان کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو مٹی میں ڈھانپ دیتا ہے، اور کافر کو کافر کہا گیا کہ وہ حق کو مٹی میں گویا کہ چھپاتا ہے یا اس کو کور کرتا ہے. بنیادی معنی وہ چھپانے کا تھا، اس سے لفظ بنے ہیں. تو کسانوں کو تعجب میں ڈالتی ہے اس کی نبات، یعنی اس بارش سے اگنے والی شے. ثم یہی جو، پھر وہ اگنے والی جو ہے، یعنی نبات بمعنی منبت، منبت بلکہ کہیں، بلکہ نابتا ینبتو سے تو فعل اسم فاعل بننے چاہیے نابتن، اصل فاعل تو وہ ہوتا ہے نا. تو ثم یہی جو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. اچھا یہ فعل بھی بڑا عجیب ہے، حاج یہی جو ہے جانن، اور جتنا عام میں نے اس کا جوش میں آنا، ابھرنا، لہریں مارنا سمندر کا، مثلا عربی میں کہتے ہیں حاج البحر، سمندر جوش مار رہا ہے، لہریں اس کی اٹھ رہی ہیں، تو ہیجان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جوش میں آنا. لیکن یہ خاص طور پر حاجن نبات ہو، اس کے معنی میں آتا خشک ہو گئی کھیتی یا سبزی، خاص اس کے لیے یہ استعمال آتا ہے. آج یہی جو چنانچہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں یہ الگ معنی، منجد والے نے اس کو نمبر دو میں کر کے رکھا ہے. وہ بھی ہے لیکن یہاں کہیں سے الگ ہے وہ میں، یہاں تو دوسرا معنی خشک ہو جاتی ہے، یہاں تو خشک ہونے والا معنی ہے، یابسا کا معنی ہے. حالانکہ حاجہ یہی جو میں نے جوش مارنے کا بھی ہے، ابھرنا ہو.
تو وہی کیا کہ خوش لگتا ہے کھیتی کرنے والوں کو، ابنا اس کا پھر زور سے اٹھتی ہے، بس دیکھتا ہے تو اس کو زرد ہو.
یہی جو کہ میں نے زور سے اٹھنا تو ہے، لیکن دوسری طرف یہ معنی بھی ہے کہ خاص طور پر اگر ہونا حاجہ تن نبات ہو، اس کا معنی کرتے ہیں یابسا، حاجن نبات ہو خشک ہو گئی کی. ہاں دوسرا پہلا لگا لیں، لیکن آگے جو ہے نا فتراہ مصفرن، وہ سٹیج ہے. تو یہی جو کہ میں نا اگر یہ کر لیں کہ وہ اگتی ہے پھر ایک ابھرتی ہے جوش میں آتی ہے، فتراہ مصفرن، پھر تو اس کو دیکھتا ہے پیلا ہوتے ہوئے، یوں بھی ہو سکتا ہے. حاجہ کے معنی تو دونوں ہیں، جوش میں آنا اور دوسرا معنی خشک ہونا بھی ہے، نبات کا خشک ہونے کے لیے بھی آتا ہے فترا، لیکن خشک ہونا کے لیے پھر مصفرن شاید موضوع نہ ہو. وہ جوش مارنے والا اگر سٹیج بائی سٹیج دیکھیں، ہاں وہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ تو ابھرتی ہے جوش میں آتی ہے، فترا ہو مصفرن، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زر پڑ جاتی ہے، ثم یکون حتاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. ہاں تو خشک ہونے کے بعد اسفرار نہیں ہوتا، بلکہ اسفرار کے بعد خشک ہونا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو. یعنی جو نیچرل ڈکے ہے اس میں بھی پہلے اس کا رنگ بدلتا ہے پھر خشک ہو جاتی ہے. اور کچھ بھی نہ ہو تو جو اس کے نیچرل اس کی جو عمر ہے وہ ختم ہوتی ہے بس. تو ایک چیز کا گویا کہ وقت مقرر ہے، اٹھتی ہے ابھرتی ہے جوانی پہ آتی ہے ختم ہوتی ہے، قصہ پار ہو جاتا ہے بس. یہی صورت انسانی زندگی کی ہے. اگر انڈیویجول انسانی زندگی کی یہ حالت ہے تو پھر شاید اس دنیا کا بھی اسی طرح سے ہو، ابتدا جوانی اور پھر ڈکے اور خاتمہ، نیچرل چیز ہے. اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی بھی عمر ہے، ختم ہو رہی ہے سب کچھ، نظام شمسی سارا. بہرحال یہ ہے نا کہ سبزی کی زندگی 6 مہینے ہوتی ہے، انسان کی 70 سال چلی جاتی ہے، قوموں کی زندگی 500-500 سال چلی جاتی ہے. نقشہ ایک ہی نظر آتا ہے، ایک ابتدا پھر ایک اٹھان پھر ایک نیچرل اینڈ. ہاں جی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا بھی کوئی نیچرل اینڈ ہے. سب جگہ کا تو فینومنا یہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید اس سے مثال دی ہے ہر چیز. ہاں جی، ہاں وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں صحیح، ملین ایئر صحیح، لیکن یہ کہ وہ اس منزل کی طرف رواں ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے. اب ایک انسان کی زندگی کے 60 سال دیکھے جائیں اور ہسٹری کے 5000 سال تو بڑا ایک فرق ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو اب دیکھتے جانتے ہیں پڑھتے ہیں اور 5000 سال ہمارے سامنے یوں گزر جاتے ہیں جیسے فلم گزر جائے. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، یہ تو دنیاوی زندگی ہے، وہ آخرت کا جو ہے ڈکے وکے جوانی اور اس کا تو ذکر نہیں ہے، وہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، عذاب شدید سخت عذاب و مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان. یہ جو شدید کے اور مغفرت کے درمیان واو آیا ہے نا، ناوی کہتے ہیں یہ اصل میں او کے معنوں میں ہے، کیونکہ ہر شخص عذاب شدید اور رضوان دونوں تو نہیں لے گا نا، تو آخرت میں تو یہ ہے اور یہ ہے، یعنی کسی کو وہ کسی کو وہ، ان معنوں میں آخرت میں تو عذاب شدید ہوگا اور پھر مغفرت من اللہ اور رضوان ہوگی، دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں. مغفرت اور رضوان کو ایک طرف رکھا ہے، یا پھر تین چیزیں کریں، کیونکہ عذاب شدید ایک، مغفرت من اللہ دو، اور رضوان تین، یہ تین چیزیں ہوں گی. اور ویسے گروپ کے لحاظ سے مغفرت اور رضوان ایک ہی ہے، تو اس طرح سے وہ درمیانی باؤ کہ میں نے یا یہ ہوگی یا پھر وہ ہوگی. ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. یہ غرور غین کے پیش کے ساتھ آتا ہے، غرہ یغر غرورا، اور وہ غرور جس کے معنی دھوکے باز ہیں وہ فعول کے وزن پر ہوتا ہے. متاع الغرور دھوکے کا سامان جس سے آدمی دھوکہ کھا جائے. سابقو الی مغفرت من ربکم، بڑھو آگے اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. سابقہ یو سابقو کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مشارکت کا معنی ہے اس میں. اسی کو قرآن کریم میں کہیں فاستبقو کہا گیا ہے، استباق یستبیقو یستبقو استباق یستبقو، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں دوڑ لگانا. کنہ نستبقو، وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا آتا ہے، اور دوسرے مسابقت، یہی ہے سابقہ یو سابق و مسابقت. آج کل یہ جو پزل وغیرہ مومے اور مقابلے ہوتے ہیں اس کے لیے عربی میں لفظ مسابقت ہی آتا ہے. اس رب مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف کہ ارضھا کا ارض سماء والارض، جس کی چوڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی مانند، کا ارض یعنی اس کی مانند ہے، ضروری نہیں کہ ویسی ہی ہو. اعدت للذین، جو کہ تیار کی گئی ہے، جنت کی صفت ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی. اعد اعدادا، تیار کرنا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. فضل کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کو مزدوری سے زیادہ دینا، اردو میں فضل ترجمہ کر سکتے ہیں، جو کہ وہ دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یؤتی ہی کی ضمیر فضل کے لیے ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں آ لگی کوئی مصیبت زمین میں. یہاں کس کو آ لگی محذوف ہے. ما اصاب من مصیبت، اصل میں تھا ما اصاب مصیبت، فائل تھی نا اصاب کے، تو اب وہ مصیبت ان کا من مصیبت فائل ہو گیا. اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو من مصیبت یہاں ہے تو مجرور، لیکن محلن اصاب کا فائل ہے. کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، نہیں لگتی لگنے والی. اور یہاں گویا کہ کم یا ما اصاب الانسان من مصیبت، یہاں ایک طرح کا معذوف ہے مفعول، انسان کو یا تم کو نہیں کوئی پہنچتی مصیبت. فی الارض، زمین میں. ولا فی انفسکم، انفسکم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کم کی ضمیر معذوف ہے. ما اصابکم من مصیبت، کیونکہ دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے ما اصابکم من مصیبت، یہاں معذوف ہے. اس آیت کی روشنی میں وہی معنی ہم کریں گے. تم کو نہیں آ لگتی کوئی مصیبت زمین میں. ولا فی انفسکم، نہ ہی تمہاری اپنی ذاتوں میں. اب زمین کی مصیبت، تمہاری ذات کی مصیبت، بیماری مراد ہے، قحط مراد ہے، ارضی آفات بھی تو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ ہو گئی فی الارض. اور نفسی آفات، پاگل ہونا، بیمار ہونا وغیرہ، تو تمہاری ذات میں یا زمین میں کوئی چیز جو پہنچنے والی ہے، مصیبت ہے، وہ نہیں پہنچتی، رونما نہیں ہوتی. الا فی کتاب، یعنی الا ہوا موجود ان فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں، فی کتاب ان کتاب میں ہے، جیسے کہیں فی بیت ان الرجل فی بیت ان، اس طرح سے، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے. من قبل ان نبرا آہا، پیشتر اس کے کہ ہم اس کو وجود میں لائیں. بارہ یبرا او، کہ میں نے ہوتے پیدا کرنا، اس سے ہی اسم فائل بنتا ہے بارے ان، جو اللہ کا تعالیٰ کے اسماء میں سے آیا ہے، الباری الخالق الباری المصور. تو یہ ہوتا ہے بارا یبرا، جیسے کہ یہاں آیا. اگر اسی مادے کو سمع یا اسماء سے لے جائیں، میں لے جائیں برے یا یبرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بیماری سے شفا پانا یا کسی سے علیحدہ ہونا، جیسے وہ آیا تھا انا برا او مین کم، بری ہونا، مادہ وہی ہے. تو بارا یبرا فتح یفتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں خالق یخلق. من قبل ان نبرآہا، پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. تو گویا کہ پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں ہوتی ہے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، نبرآہا کی ضمیر ہا کس کے لیے ہے؟ کیا مصیبت کے لیے ہے کہ اس مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ ریکارڈ میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ آئے گی، پھر تو یہ معنی بنے گا. اور اگر ہا کی ضمیر نفس انسانی کے لیے لے جائیں کہ ابھی جناب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مصیبت لکھ دی گئی تھی، تو یوں بھی معنی ہو سکتا ہے من قبل نبر. ہاں ہاں، کی ضمیر انفس کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ ان انفس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کتاب میں لکھی گئی تھی. یا نبر آہا، اس مصیبت کو بھی تو تخلیق کیا اللہ میاں نے، پھر یا یہ معنی کرے کہ اس مصیبت کی تخلیق سے پہلے وہ کتاب میں لکھ دی گئی تھی. تو ہا کی ضمیر یا انفس کے لیے ہے یا مصیبت کے لیے ہے، دونوں ہی مونس ہیں. تو اس مصیبت کے وجود میں آنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یا ان انفس کے، تمہارے انفس کے وجود میں لانے سے پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہے. دونوں ہی طرف ضمیر جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کدھر لے گئے؟ افسوس کے اندر سنا درس ہوا. چلو، تو ان لیکن تفسیروں میں یہ کیا انہوں نے کہ خلق نفس کی خلقت سے پہلے، گویا کہ وہ پہلے ہی سے علم الہی. مطلب تو ایک ہی بنتا ہے کہ اللہ کے ریکارڈ میں وہ پہلے سے ہے یا اس کے علم میں ہے کیا کچھ ہوگا. چاہے انسان پیدا ہوئے ہیں یا نہیں, وہ مصیبت وجود میں آئی ہے یا نہیں, اس کے علم میں تو تھا سب کچھ. کتاب سے مراد تو اس علم الہی لیا جا سکتا ہے نا. ان ذلک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ پر آسان ہے, یعنی اس چیز کو پہلے سے ریکارڈ میں رکھنا, نوٹ کرنا. لکیلات, اب تو جناب ہم چیزیں کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں کوئی پتہ نہیں, اس کی ساری زندگی کی وہ ماسٹر کاپی رکھی ہوئی ہوتی ہے کوئی دماغ میں کہ یہ کیسے بڑھے گا, کیسے پھیلے گا, کیسے ہوگا, پتہ نہیں ہوگا. کچھ تو اسے کہتے ہیں جی, وہ سارے اس کا جو کہتے ہیں کہ وہ بلو پرنٹ ہے ایک طرح کا, سارا اس میں پتہ چلتا ہے. بہرحال یعنی انسان کے پہلے سے ایک طرح کے پھر پری ڈیسٹینیشن تو آ جاتا ہے اس میں معاملہ. ان ذلک علی اللہ یسیر, کل کہیں عدل کے معنی ہم پڑھ رہے تھے, ان اللہ یامر بالعدل میں, اور اس میں مختلف عدل لکھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جبر اور قدر کے بھی درمیان میں رہنا عدل ہے, ادھر نہ لڑک جائیں ادھر نہ لڑک جائیں, یعنی وہ عقائد میں عدل کی بات کر رہے تھے. پھر اس میں یہی کیا ہوتا کہ بعض لوگ کوئی عمل نیکی کرتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ مقدر تو ہو چکا ہے دوزخ یا جنت ہمارے لیے, بلکہ حضور کے سامنے بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا. لکھا لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ تم نہ افسوس کرو, غم نہ کھاؤ اس چیز پر جو تم کو, فاتکم جو تم کھو بیٹھے, لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ تو یہ ہوگا, لیکن اصل معنی فات جو تم کو چھوڑ گئے, یعنی گویا کہ اس چیز نے تم تک پہنچنا تھا لیکن وہ تم کو فوت کر گئی, لفظی ترجمہ تو یوں بنتا ہے, لیکن اردو میں کہیں گے جو تم فوت کر بیٹھے, یعنی کھو بیٹھے, اصل میں تو تھا وہ تم کو کھو گئی, یعنی اس کو چلتے چلتے آگے نکل گئی, تمہیں اس نے چھیڑا ہی نہیں, یوں بنتا ہے فات کو. ہاں چوک گئی تم سے, وہ لفظی ترجمہ ہے. فات الصلاۃ یعنی چوک گئی نماز مجھ سے, میں نہیں کوٹ بیٹھا کہ واقعی نماز مجھ سے چوک گئی, ان معنوں میں ہے. اور اسی یا اسا کے معنی ہوتا ہے افسوس کرنا, الف سین یہ مادہ, اسی یا اسا یہ پڑھا تھا اپنے, فکیف آسا علی قوم کافرین, میں کیا غم کروں, وہ آسا متکلم کا صیغہ ہے نا, آسایو یہاں ہے تأسیو, لا تأسیو لا تأسو, یہ فعل نہیں ہے, فعل نہیں کہہ دیں تو بھی ہے, لے کہے لا تأسو, اور یا کہے کی وجہ سے کہیں, نون گر گیا ہے, لے کہے لا کی وجہ سے, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چوک گئی, یعنی جو تم کھو بیٹھے. ولا تفرحو, اور تاکہ تم خوش نہ ہو, اس لا تفرحو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی فعل نہیں ہے, پہلا بھی, لے کہے تو ویسے آ گیا نا, تو تاکہ تم, تاکہ یہ ہو کہ تم نہ تو غم کرو اس پر جو آج سے نکل گیا, ولا تفرحو بما آتاکم, اور اس پہ بہت خوش بھی نہ ہو جاؤ جو تم کو اس نے دیا ہے, وہ بھی آتاکم, یہ نہیں کہا کہ جو تم نے لے لیا ہے, ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ مقدر پہ راضی رہنا, یہ کوئی بھی نہ ہو مقدر, کچھ بھی نہ ہو, سب کچھ ہو, لیکن اپروچ بہترین ہے. بارہ فرق دیجیے, ایمان کو ایک طرف رکھ دو, لیکن زندگی کے مسائل میں یہ اپروچ کہ جو کچھ لکھا ہے وہی ملنا ہے. وہ میرا لڑکا کہتا ہے عرب ہر جگہ کہتے ہیں مکتوب, ہم قسمت کہتے ہیں نا, تو یہاں کتب اللہ علیکم ہوتا ہے نا لفظ قرآن میں دیکھتے, تو وہ مکتوب بولتے ہیں عرب لوگ مکتوب. تو واقعی مکتوب پر اگر ایمان ہو تو کم از کم پھر ایک ایٹیچیوڈ تو درست رہ جاتا ہے نا, پھر آدمی زیادہ نہ غم میں رہتا ہے نہ اچھلتا ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ نہیں پسند کرتا ہر مختال اور فخور کو. فخور تو مبالغے کا صیغہ ہے, فخر کرنے والا, ڈینگے مارنے والا, اپنی تعریفیں کرنے والا. اور مختال خے جے لام سے باب افتعال ہے, اختالا یختال, کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ خیال کر لینا, اس سے ہی یہ نکلا ہے, اور اس سے متکبر مراد ہوتا ہے, لفظی میں نے اپنے بارے میں کوئی خاص خیال پیدا لینے والا. الذین یبخلون, یہ لوگ جو کہ بخل سے کام لیتے ہیں, ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یہ آیت بڑی تشریح طلب ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کیا کچھ کہا ہوگا, کاش کہ ہم سنتے, لیکن ہمارے مفسر تو لکھ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بخل سے کام لیتے تھے, کہ آپ کی تعریف نہیں ظاہر کرتے تھے کہ یہ ہے, اور لوگوں کو بھی کہتے تھے نہ بتانا یا امرون الناس بالبخل، لیکن شاید اس کے معنی کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. میرے ذہن میں تو اس میں آیا کرتا ہے کہ یہ مناپلیوں اور اجاروں والے لوگ ہیں جی، جو تجارتوں میں دیکھیں کہ جو کسی تجارت پہ بیٹھا وہ کہتا ہے کسی نیا کو نہ آنے دو اس میدان میں، فیل کر دیتے ہیں. تو بہرحال بخل مناپلی ہی ہوتی ہے نا، کہ اپنے سے دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، مجھ تک ہی محدود رہے. تو بخل کے کئی معنی، یوں تو ہم بخل یہی سمجھتے ہیں جیب میں پیسے بھی ہوں لیکن ایک پانے کے چنے بھی لینے کو جی نہ چاہے، وہ ہم کنجوس کا معنی تو وہ سمجھتے تھے نا اور بخل کے. لیکن بخل کے معنی اگر یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ نہ پہنچنے پائے، تو پھر تو یہ اجارہ داریاں اور یہ مناپلی سب اس میں آتی ہیں. اور یا مرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی کہتے ہیں، وہ سیاسی اجارہ داری ہو یا تجارتی اجارہ داری ہو یا جو بھی ہو. قرآن کریم کے لفظوں میں وسعت ضرور ہوتی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّ، اور جو روح گردانی کرے گا، یہ یتولا میں یہ گر گئی ہے، یعنی مجزوم آیا فعل، یتولا تھا نا. وَمَنْ يَتَوَلَّ، جو روح گردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے. یعنی غنی کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی کی محتاجی تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے واضح نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان پیغمبروں کے ساتھ نازل کیا کتاب کو اور میزان کو. اب یہ میزان کیا، کوئی اللہ میں سکیل دے کے بھیجتا تھا کہ اس پہ تولتے پھرے، پھر یہ قانون مراد ہے جو کچھ بھی، کیونکہ کتاب اور میزان ایک ہے یا دو چیزیں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نبیوں کو ایک تو کتاب دی گئی، ایک دیا گیا میزان، کیا اس سے مراد پھر حکمت ہے، سنت ہے، حکمت نبوت ہے، کیا ہے مراد؟ سنت بھی لیا جا سکتا ہے. ہاں، یعنی ایک کچھ کتاب میں اور چیزیں بھی ہیں، شاید یہ مراد ہو، اور ایک انصاف اور عدل پہ مبنی قوانین بھی ہیں، وہ بھی ہے. لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم رہیں، کھڑے ہوں، کھڑے کریں نہیں، لوگ کھڑے ہوں قسط کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ. اب کھڑے ہوں کا معنی تو پھر تمام معاملات میں عمل کریں مراد. کام بے کا معنی ہوتا ہے اس معاملے پہ، کام بالامر، وہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا، یعنی اس نے اس پر عمل کیا، یہ ہے کام بے کا معنی. تو لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عمل کریں انصاف پر، یہ معنی ہوگا کام بے، عمل کرنا. لیقوم الناس قسط، لوگ کھڑے ہوں قسط کے لیے. اور عربی میں عام کہتے ہیں کام بالواجب، اس نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، یعنی اس کو عمل میں لایا. تو کام بالقسط، اس نے انصاف پر عمل کیا، انصاف کو قائم کیا. قائم کیا تو نہیں، کیونکہ پھر تو اقام آتا. کام بالقسط، وہ کھڑا ہوا انصاف کی ڈیوٹی دینے کے لیے، یہ معنی ہوگا، چاہے مفہوم وہی ہو کہ اس نے انصاف قائم کیا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا. یہ نازل کیا بھی، وہ لباس نازل کیا اور لوہا نازل کیا اور کتاب نازل کی. اس انزال کے معنی بھی الگ الگ کرنے پڑتے ہیں. بعض نے اس سے لیا جی کتاب بھی اندر سے نکلی ہے، تو بعض نے تاکہ حدید اور لباس آسمان سے ہی اترتے ہیں، کیونکہ دراصل ان کا تعلق ہے اوپر سے. فیہ باس شدید، جس میں کہ بڑی سختی ہے. یعنی اب تو خیر لوہے سے بھی زیادہ دھاتیں بنا لی ہیں، لیکن حدید بنیادی بیسک دھات ہے، کہ اس میں بڑی سختی ہے. شاہ صاحب نے کیا ہے کہ بسبب آن جنگ سخت است، یعنی اس کی وجہ سے، بعض کا میں نے جنگ ہی کیا ہے کہ اس میں ہے بڑی سخت جنگ، پھر میں نے کہ سخت جنگ کی قوت یا لڑنے کی قوت وغیرہ، اور اس میں سختی ہے، بڑی طاقت ہے وہ بھی بعض. لیکن بعض کہتے ہیں عموماً جنگ کو ہی ہے. وہ اس میں نے ہوتا ہے تنگ دن، برے حالات، اور بعض ان میں نے سختی، جنگ. یہ معنی قرآن میں بکثرت ہے، اولی باس شدید، بڑے سخت جنگ جو لوگ. تو اس میں بڑی ہے جنگ، یعنی اس کے ذریعے سے، یا جنگ میں وہ کام دیتا ہے مختلف. و منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے منافع بھی ہیں. معلوم ہوا کہ وہ جنگ نفع کی چیز تو نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے بھی ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے. تو پھر لوگوں کے نفع بھی ہیں اس میں، چاہے چھری کانٹے پنوں کی طرف اشارہ ہو، جو چیزیں بھی بنتی ہیں وہ سب اس میں منافع للناس میں آ جاتی ہیں. اس سے وہ لوہا کس زمانے میں ایجاد ہوا، دریافت ہوا، یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے، جب سب سے پہلے انسانوں نے لوہا دریافت کیا ہے. بلکہ اب تو جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوہے کے زمانے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے یا کس وقت کا ہے. بعض کھنڈرات میں لوہے کی کوئی چیز نہیں ملی, غالباً یہ شاید کہیں کا تو پڑھ رہے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانے تک وہاں لوہا نہیں تھا. وَلَيَا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور تاکہ اللہ جان لے یعنی یہ چیز وجود میں آ جائے کہ کون اس کی نصرت کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غائبانہ. یہ جو بالغیب ہے اس کا تعلق ینصرو کے ساتھ ہے, یا عالموں کے ساتھ تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ جان لے یعنی یہ چیز وجود میں آئے, جنگ اور اس کے جہاد کا ذکر یقیناً کو آپس میں تعلق ہے, جو کہ کیونکہ اللہ اور رسول کی نصرت اور پھر لوہے کا ذکر ہے تو ایک طرح کے انڈائریکٹلی اس میں جہاد کا ذکر آتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ قوی زیادہ قوت والا, قاف یہ واو یہ مادہ سے, قیل ان کا وزن ہے قوی اور عزیز بہت غلبے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ, اور ان دونوں کی ذریت میں ہما تثنیہ کا صیغہ آیا ہے, اس میں ہم نے بنائی یا رکھی نبوت والکتاب, نبوت اور کتاب. نبوت مادہ تو اس کا نون بے حمزہ ہے, لیکن یہ نبوء اور حمزہ جو ہے وہ واو میں بدل جاتا ہے, اصل مادہ میں نون بے واو نہیں ہے, نون بے حمزہ ہے, اس سے بڑھنا چاہیے تھا نبوا. چنانچہ فراء کی کتاب میں تو یہ ایک طریقے کا مصدر یوں بھی لکھا ہوا تھا کہ نبیت بھی ہوتا ہے, پنجابی طرز کا مصدر بن جاتا ہے ویسے, نبی سے نبیت بنائے ایسا لگتا ہے کہ یہ پنجابی قسم کا وارب ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ عربی میں ہے نبوت بھی اور نبیت بھی, نبی ہونا تو سیدھی بات ہے نا, تو اس سے یہ واو اس میں آتی ہے, اصلی نہیں ہے واو. تو نبوت ہم نے ان کی ذریت میں رکھی, اولاد میں, بل کتاب کتاب رکھی, فمنہم مہتدن. اب یہ نبوت اور کتاب دو چیزوں کا کیوں ذکر ہے, کہیں نبوت کے بغیر کتاب بھی رہی ہوگی اور نبوت اور کتاب دونوں بھی رہی ہوگی, کتاب تو بہرحال امت میں رہتی ہے نا. فمنہم مہتدن, ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے, ان میں سے کوئی وہ ہے جو ہدایت پانے والا ہے. مہتدن واحد کا صیغہ ہے, اگر وہ ہے تو وہ تھا نا نبوۃن, ہاں وہ پہلی واو کی وجہ سے حمزہ بھی واو میں بدل جاتا ہے, جیسے حزو ان کو حزو ون کہہ دیتے ہیں, حمزے سے پہلے پیش ہو نا تو وہ حمزہ واو میں بدلنے کا رواج ہے عربی میں, جیسے ہم محمود میں آپ نے کچھ پڑھے ہیں واو حمزہ میں بدلتے ہیں, تو حمزہ سے پہلے پیش آ جائے تو اس حمزہ کو واو میں بدل دیتے ہیں, تو اس طرح سے یہ نبوۃن تھا, پھر وہ نبوۃن بن گیا. یعنی واو سے شک پڑتا ہے کہ شاید مادے کی ہے, مادے کی واو نہیں ہے, مادہ نون بے حمزہ ہی ہے. وکثیر منہم فاسق, اچھا محتد اہتدا یہتدی سے اسم فاعل ہے, وکثیر منہم فاسقون, اور ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے, یعنی کن کی, ذریت ابراہیم و نوح کی, انہی کی طرف اشارہ ہے نا, ابراہیم اور نوح کی جو ذریت ہے جن میں نبوت اور کتاب بھی رکھی انہی کا ہے کہ ان میں سے اکثر پھر فاسق بھی ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ہم نے ان کے آثارہم ان کے قدموں پر ان کے نشانیوں پر بھیجے رسول, اپنے پیچھے سے لائے ہم رسول. یہ قفا قاف فے واو مادہ ہے, قفا یقفو کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو یہاں مارنا گردن, اس کو کہتے ہیں قفا گدی کو, گردن کا پچھلا حصہ جو ہے, تو یہاں ضرب لگانے کے لیے عربی میں ورب ہے قفا یقفو. پھر اس سے قفا یقفو باب تفعیل میں جائے گا تو قفونا کی بجائے قفینا کہتے ہیں, مزید فی میں یہ سب واو یہ میں بدل جاتی ہے, حالانکہ لگ سکتی تھی ویسے تو, لیکن وہ رضیہ کی طرح کہ وہاں رضاونا بن سکتا ہے لیکن وہ رضنا بنتے پڑتے دوسری طرح. تو قفا یقفی تقفیتن, اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے لانا, اور یوں کہتے ہیں عربی میں کفا ہو زیدن, یوں ہے معنی کفا ہو زیدن, زید کو اس کے پیچھے لایا, کفا ہو زیدن وہ اس کو, زید کو اس کے پیچھے لایا, تو اس طرح سے کفیناہم, اور یہ بے کے ساتھ بھی آتا ہے, کفیناہ زیدن کفاہ زیدن و کفا بے زیدن, کفاہ بے زیدن بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہاں بے آیا ہے. یہ اگر بے نہ ہوتا نا تو یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کفینا علی آثارہم رسولنا, یہ بے اور بے کے سلے کے بغیر دونوں طرح آتا ہے، پیچھے لانا ان کے قدموں کے نشانوں پر، پھر ہم لائے اپنے رسول، یعنی پیچھے سے لائے، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پیچھے سے لائے ہم عیسی ابن مریم. یہ بھی اگر بے نہ ہو تو یوں ہو سکتا تھا وقفینا عیسی ابن مریم، بے اور اس کے بغیر، اور پیچھے سے لم ہے ہم لائے عیسی ابن مریم کو، اور رسول بھی آئے نوح، اور آثار ہم سے مراد نوح اور ابراہیم کی ذریت ہی مراد ہے، اور عیسی ابن مریم کو لائے، وآتیناہ الانجیل، اس کو دی انجیل یعنی عیسی ابن مریم کو علیہ السلام کو، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة، اور ہم نے بنائے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی یعنی عیسی علیہ السلام کی، رأفة اور رحمت، نرم دلی اور مہربانی، یہ ان کے پیروکاروں کی خصوصیت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، ان کی تعلیمات میں بھی، یہ چیز جس کو آج کل کے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہے لب، وہ محمد عبدہ نے کہیں لکھا ہے نا کہ کسی عیسائی سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب اپنے اپنے مذہب کا ایسنس ایک لفظ میں بتا. عیسائی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے مذہب کا ایسنس ہے لف، کہ ہر ایک سے لف کرو اور محبت کرو، دشمن سے بھی اور یہ وہ. تو عبدو نے شاید کہیں لکھا ہے جناب پھر میرے مذہب کا ایسنس ہے رحمت. اور پھر کہا کہ لو ہر ایک سے ممکن نہیں ہے، یو کانٹ لو یور اینیمی بٹ یو کین ہیو مرسی، تو دشمن پر بھی رحمت تو کر سکتے ہو لیکن محبت کرنا یہ تو تکلیف مالا یو تاک ہے. کون کہے گا کہ جس نے تمہیں تکلیف دیا اسے بھی جی محبت کرو، اس کے ساتھ رحمت کا سلوک تو ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ میں نے یہاں بیان کیا کہ ان کے درمیان بعض دفعہ وٹ بڑی ہوتی ہے یہ چیز بھی، یعنی وہ میں نے یہاں پڑھا عیسائی نے اپنی جگہ سے بڑا لفظ بیان کیا نا کہ میرے مذہب کا خلاصہ تو جی یہ ایک ہے لفظ، انہوں نے کہا میرے مذہب کا خلاصہ رام آتا. یہ واقعہ بھی بیان کر لیں گے اگر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. آج کے ابتدائی حصے کا ترجمہ تو ہم کر چکے تھے کہ ہم نے ان کے پیچھے بھیجے اور رسول، اور قفا یقفی بے کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے اور بے کے سلے کے بغیر بھی، وقفینا علی آثارہم رسولنا کہیں یا بے رسولنا عربی میں درست ہے، قرآن کریم میں یہاں بے ہے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور بھیجا پھر پیچھے سے عیسی ابن مریم کو بھی، یہاں بھی پوزیشن ہوئی ہے کہ اگر کہیں وقفینا عیسی ابن مریم، اس میں صرف ابن کے نون کی زبر کرنی پڑے گی کیونکہ وہ منسوب ہو جائے گا نا عیسیٰ، عربی میں یعنی یوں درست ہوگا، لیکن قرآن کریم میں یہاں دونوں جگہ بے کے سلے کے ساتھ آیا ہے کہ اور رسول بھی آئے، پھر عیسیٰ ابن مریم آئے. وآتیناہ الانجیل، ہے کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، ان کو ہم نے انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، اور ہم نے بنایا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان میں بنایا رأفتم و رحمہ، یہاں بنایا یا مقرر کیا کہ مینوں میں آئے گا یا رکھی رأفت اور رحمت، رأفت میں نے ہوتا ہے نرم دلی اور رحمت میں نے مہربانی. تو یہ ایک خصوصیت ہے بہرحال دین عیسیٰ کی، وہ شرک وغیرہ اور ٹرینیٹی وہ تو الگ ہے لیکن مجموعی طور پر عیسائیت میں یعنی نرمی کی طرف زور ہے. شاید اس میں یہ ہے کہ یہودی ان کے مقابلے پر اس وقت بھی اور آج بھی بہت سخت دل ہو گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں نرمی کا زیادہ پہلو تھا. تو آج بھی عیسائی جو ہے اپنا لو کو، محبت کو اپنے دین کی ایک بہت بڑی خصوصیت بتاتے ہیں. اور میں نے بیان کیا وہ مفتی عبدہ صاحب کا واقعہ کہ پادری سے ان کا بحث ہوئی کہ اپنے اپنے دین کی خصوصیت ایک لفظ میں بتاؤ، تو پادری نے کہا میرے دین کی سمری یہ ہے لو، انہوں نے کہا میرے دین کی سمری اور خلاصہ ہے رحمت. اور لو ہر انسان سے نہیں کی جا سکتی لیکن رحمت جو ہے اس کا تو ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ ہر شخص کے ساتھ آپ رحمت کا سلوک کریں حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ. وہ رحبانیت نے بتا دہا، یہ رحبانیت کی جو نسب ہے یہ پیچھے رحمت پر اس کا عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے وقف وہاں مطلق کیا گیا ہے رحمت پر. اور رحبانیت کی جو نسب ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے اگلے فعل کے بنا پر، اور اس طرح کے افعال قرآن کریم میں عام ہیں. کہ مفعول مقدم کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ضمیر بھی فعل کے بعد آتی ہے. اگر تو تنا رحبانیت نب تدعو پھر تو سیدھا مفعول مقدم تھا, لیکن چونکہ ضمیر پھر آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ایک ابتدا پہلے محذوف مانے, یعنی ابتدعو رحبانیتن ابتدعوها, دو دفعہ وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ ایک دفعہ محذوف مان لیتے ہیں. اس طرح کے الفاظ والسماء بنیناها اور اس طرح آ چکے ہیں پہلے. تو رحبانیت جو ہے وہ تو انہوں نے نکالی نئی اطال عین کے مادے سے, اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز نئے سرے سے وجود میں لانا جس کا پہلے کوئی نمونہ یا یہ چیز نہ ہو. بدعت کا لفظ اسی سے نکلا ہے, تو ابتدعوها انہوں نے اس کو بطور بدعت نکالا, کر لیں اگر ترجمہ, یا نئے سرے سے نکالا, ایک نئی چیز نکالی انہوں نے. اور یہ اس لحاظ سے بھی نہیں ہے واقعی کہ یہودیوں میں اس طرح کے مونسٹک سسٹم کا کوئی وجود نہیں ہے, تصوف ان کے ہاں ہے, لیکن یہ کہ الگ پہاڑوں میں یا کہیں زاویے اور خانقاہیں بنا کے رہیں اور دنیا سے الگ تھلگ, یہ اس کا اور پھر باقاعدہ گرینڈ سکیل پہ اس کو یعنی منظم کیا جائے, اس کا وجود یا بدھ مذہب میں ملتا ہے یا پھر کرسچینٹی میں ملتا ہے, دوسرے مذہب میں ہندو میں ہے بہت کم ہے. لیکن یہ دونوں مذہب اس کو چونکہ خوبی سمجھتے تھے, مطلب یہ کہ یہ دین کی سب سے اچھی چیز ہے, یہ نہیں کہ ماں اجازت سمجھتے ہو, اس لیے ان کا اس پر زور تھا. تو اس لحاظ سے یہ ابتدعو ہے. اگر رحبانیت کو لینا ایک منظم طریقے پر مناسٹک سسٹم بنانا, تو واقعی پھر اس لحاظ سے بھی یہ ایک نئی ابتدا تھی. اس کی پہلے مثال ادھر مڈل ایسٹ کے مذہب میں نہیں ملتی ہے, کم از کم عیسائیت سے پہلے. مونیسٹریز ہوتا ہے نا, تو اس کو پھر مونیسٹک سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں نا, مونیسٹریز بنانا. بڑی بڑی عجیب مونیسٹریز ہیں جی ان کی بنائی ہیں, تو پھر ایسے پہاڑوں پہ بنائی ہیں کہ حیران ہوتا ہے آدمی کے نیچے سے انہوں نے وہ تعمیر کے لیے کیسے لے گئے ہوں گے, سب پانی وغیرہ نیچے اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے گرجا بنایا اور وہاں رہتے ہیں, اور نیچے پہاڑی میں مشکل سے کوئی سیڑھیاں کاٹ کاٹ کے لے گئے ہیں. عجیب عجیب یعنی ایک سکلوژن والی جگہوں پہ یہ بناتے تھے. بدھوں کے ہاں بھی اس طرح کے ہیں, بدھوں کا بھی پہاڑیوں میں گپھوں میں اور اس طرح سے وہ بناتے تھے. تو ابتدا کا یعنی یہ معنی کہ تارے کے دنیا ہو جانا, صرف تارے کے دنیا نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ ایک نظام کی شکل دینا. وہ خراب ہوئے تو خراب ہوئے, ورنہ ان کی عورتیں مرد مونکس اینڈ ننز وہ ان مونیسٹریز میں رہتے تھے, دنیا سے کٹ کے الگ الگ, تمام عمر شادی نہیں کرنی اور بس دین کی خدمت کرنی ہے. اور مونیسٹری میں خود کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, اپنی سبزیاں اگاتے تھے, سارا پڑھنے پڑھانے اور اس میں کام وقت گزارتے تھے. لیکن بعد میں پھر کرپشن ہو گئی, خلاف فطرت ایک چیز تھی. اگر صرف مردوں کی الگ رہتی تو بھی شاید کوئی گڑبڑ ہوتی, لیکن وہ عورتوں مردوں کے ہونے کی وجہ سے تھے. وہ آگے قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وہ رحبانیت نب تدعوها, رحبانیت تو انہوں نے ایک نئی چیز نکالی, خود پیدا کردہ بودند شاہ صاحب اس کا معنی کرتے ہیں. ما کتبناها علیہم, ہم نے وہ ان پر فرض نہیں قرار دی تھی, یعنی رحبانیت. اس کے بعد آیا ہے الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر تلاش کرنا اللہ کی رضا مندی کا. اس الا کے بعد جو یہ استثناء ہے, اس کی دو توجیہ میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں. پہلی تو عام ہے کہ ایک کتبو یا ابتدعو اور مانے, یعنی ابتدعوها ما کتبناها علیہم بات ختم ہوئی, اور ابتدعوها یعنی ما ابتدعوها الا ابتغاء رضوان اللہ, انہوں نے یہ بات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکالی تھی. ایک معنی تو یوں بنتا ہے کہ اس اللہ سے پہلے پھر ابتدعوها ریپیٹڈ معنی محذوف. دوسری صورت جو کل میں نے تبرسی میں دیکھی ہے, تفسیر تبرسی مشہور شیعہ مفسر ہے تبرسی, وہ کچھ زیادہ دل کو لگنے والی ہے. وہ کہتا ہے کہ محذوف تو ماننا ہی پڑے گا اللہ سے پہلے, تو بجائے اس کے کہ یہ معنی ابتدعوها, یہاں مانے ما کتبناها الا ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے تو ان پر صرف ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا تھا, رحبانیت تو فرض نہیں کی تھی. یعنی اس کو ما کتبنا, ایک اور مانے ادھر ما کتبنا کہ ما کتبنا الا ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے تو صرف ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا تھا, انہوں نے اس کو رحبانیت بنا دیا. تو شاید وہ رحبانیت انہوں نے ابتغاء کے لیے نکالی ہے جو کچھ, یعنی اصل مقصود ابتغاء رضوان اللہ تھا نہ کہ رحبانیت تھی ظاہری شکل میں. یوں بھی معذوف پھر وہ اس صورت میں ابتغاء مفعول ہو جاتا ہے.
جملہ کیسے بنے گا؟
یعنی ما کتبناها علیہم، یہ تو بات ختم ہو گئی رہبانیت کی، کہ رہبانیت انہوں نے نکالی، ما کتبناها علیہم ہم نے ان پر یہ واجب نہیں قرار دی. اور آگے ہے ما کتبنا الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے صرف ابتغاء رضوان اللہ فرض قرار دی تھی، یعنی وہ تو ضروری تھی کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کی تلاش کرنا فرض قرار دیا تھا. فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کا وہی رہبانیت کی طرف ضمیر جاتی ہے، مگر انہوں نے اس کی نگرانی نہ کی جیسا کہ اس کی نگرانی کرنے کا حق ہے. اور یا ابتغاء کا پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ ابتدع ما ابتدعوها الا ابتغاء، یعنی اس الا سے پہلے یا ابتدعو کے فعل کی ریپیٹیشن یا ما کتبنا کی، ایک کی معذوف مانی گئی ہے. اگر ان کا مانے تو پھر ہوگا ما ابتدعوها الا ابتغاء رضوان اللہ ہے، انہوں نے نہیں اس کو نکالا مگر ابتغاء رضوان اللہ کے. اس صورت میں ابتغاء مفعول له ہوگا. فما رعوها حق رعایتها، لیکن اس کا حق وہ ادا نہ کر سکے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان پر تو صرف ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا، پھر فما رعوها اس ابتداعو کے ساتھ تعلق ہوگا کہ انہوں نے اس کو نکالا مگر نبھا نہ سکے. اور ہم نے ربانیت نہیں فرض کی تھی، ابتغاء رضوان اللہ فرض کی تھی، اس صورت میں ابتغاء جو ہے وہ مفعول بنتا ہے، مفعول لہو نہیں بلکہ مفعول لہو. یعنی ما کتبنا الا ابتغاء، یعنی کتبنا ابتغاء رضوان اللہ، یہ معنی بن جائے گا نا، دونوں نفی ہٹا دیتے تو. یہ دو اس کے یعنی نحوی ترکیب میں یہ دو چیزیں پڑی ہیں، اور ہے ترکیب ذرا چونکہ کس قسم کے وہ نظم سی ہے نا، نظم والا میں آگے پیچھے لفظوں کو کر کے اس میں وزن اور ردم اور وہ تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس میں بعض لفظوں کو پھر محذوف کرنا پڑتا ہے. فما رعا یرعا، پہلے ہم شاید کہیں پڑھ چکے ہیں، لفظ میں نے چرانا بھی ہوتا ہے اور نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے، اسی سے رعو فعل ماضی ہے. اور حق کا رعایت ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ رعایت ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ میں نے اس کا نگرانی اور کسی چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کی نگرانی کا حق ادا نہ کر سکے. فآتین الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے ان کو لوگوں کو تو ان میں سے اجر دیا جو ایمان لائے تھے، صحیح معنوں میں ایمان یعنی لائے تھے. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان کی فاسقوں کی ہے. تو یہ کثیر منہم فاسقون رہبانیت کے نظام میں دیکھنا ہو تو وہ انگریزی کتابیں جو ہیں ان میں، کیونکہ غالباً کبن کے حوالے سے بھی بعض نے لکھا ہے کہ جب وہ پھر قبضے کیا ہے نا حکومت نے، ان کی جائیدادیں ہوتی تھی، لوگ ان کو بڑے وقف دیتے تھے، اس وجہ سے پھر یہ بات